السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة الانعام آیت نمبر 104 سے آج ہم شروع کریں گے. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہ وما انا علیکم بحفیظ. دیکھو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم لوگوں پر کوئی پازماں نہیں ہوں. اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اور ان مشرکین سے اعراض کیجئے، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا، اور نہ تم ان پر حوالدار ہو. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں مت دو، کہیں ایسا نہ ہو یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ ان کو بتا دے گا وہ کیا کرتے رہے. مسلمانوں کو یہاں پر ایک اہم ہدایت دی جا رہی ہے، دعوت کا صحیح طریقہ سکھایا جا رہا ہے. دعوت کے اندر جہاں جوش اور جذبات ضروری ہوتے ہیں، دعوت کے اندر خلوص کا رنگ، خلوص کے جذبات اگر جھلکتے ہوں تو یقیناً دعوت زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے. لیکن دعوت کے جوش میں اخلاق اور تمیز چھوڑنے کی ہمیں اجازت نہیں. ان کے معبودوں کو اگر برا بھلا کہیں گے، برے برے ناموں سے ان کے معبودوں کو پکاریں گے، تو ہو سکتا ہے وہ جواب میں اور ریٹیلیشن کے طور پہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا شروع کر دیں. مشرکین کے دو طرح کے معبود رہے ہیں اور آج بھی ہیں. ایک تو محض خیالی، وہمی، گمانی معبود، مثال کے طور پہ اپولو یا ہنومان یا وینس، ان کا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں. تو جس ہستی کا وجود ہی نہ ہو اس کو کچھ کہنا ایسی بات ہے جیسے کہ اپنے سائے سے لڑنا. دوسرے معبود جو بنایا گیا، وہ بعض دفعہ فرشتوں کو معبود بنایا گیا، یا نبیوں کو یا رسولوں کو معبود بنایا گیا، یا اولیاء اللہ کو معبود بنا لیا گیا، تو ایک مسلمان تو ان کو برا بھلا کہہ ہی نہیں سکتا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی، ایسے کام مت کرو جو ابس ہوتے ہیں، یعنی کہ سننے میں لوگوں کو تو بعض دفعہ ایکسائٹ کر دیں لیکن ان کی پریکٹیکل ویلیو اور عملی فائدہ ان کا کچھ نہ ہو، تو ایسی جذباتیت اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا. یہ لوگ پکی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی یہ جو ایمان نہیں لا رہے، اس بنا پر نہیں کہ ان کی عقلیں قائل نہیں ہوئی یا ان کو بات سمجھ نہیں آئی، یہ محض دشمنی اور بغض اور حسد کی بنا پر، سٹبن ہونے کی بنا پر، آبسٹینسی کی بنا پر انکار کر رہے ہیں. اور آگے اللہ تعالی کی طرف سے ایک وارننگ آ رہی ہے کہ اگر انہوں نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہدایت پانے کی طلب ہی ان کے اندر سے ختم کر دے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ if you don't use it you lose it، کوئی چیز ہے آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ اسے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. مثال کے طور پہ آنکھیں ہیں، اگر آنکھوں پر سالوں سال کے لیے پٹی باندھ دی جائے اور اس کے بعد پٹی کو ہٹایا جائے تو آنکھیں دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھیں گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ہدایت دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے، جو اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا، رنگ آلود کر دیتا ہے تو پھر وہ صلاحیت اس کی بیکار ہو جاتی ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، لیکن اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی غیب کی خبریں صرف سنانے کے بجائے اگر ان کو دکھا بھی دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے، تو ثبوت کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ ناپسندیدگی اور ریولجن کی وجہ سے یہ دور ہٹ رہے ہیں، اب یہ ان کی اپنی چوائس ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں، یعنی کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور وہ برائیاں کما لیں جو برائیاں وہ کمانا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں ایک ٹرم آ رہی ہے، زخرف القولی غرورا۔ زخرف کہتے ہیں سجاوٹ کو، ملما چڑھی ہوئی باتوں کو، شوگر کوٹنگ ہم کہہ لیں یا گولڈ پلیٹنگ کہہ لیں، کوئی چیز جو کہ اس کی اصلیت نہ ہو لیکن اس کے اوپر کوئی ایسا ملما چڑھا دیا گیا ہو کہ وہ حقیر چیز قیمتی نظر آنے لگ جائے، دھوکے کا بھی مطلب اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے شیطانوں کا، جو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور یہ انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں۔ شیطان اپنی باتوں کو، اور شیطان کی باتیں کیا ہیں کہ وہ تو فحش کا اور برائی کا حکم دیتا ہے، تو فحاشی کو، برائی کو، گناہوں کو خوبصورت خوبصورت عنوانات، خوبصورت خوبصورت ٹائٹلز یہ دے دیتے ہیں، لیبل سے سجا دیتے ہیں، جعلی نقلی چیز کو اصل اوریجنل کی طرح بنا کر پیش کرتے ہیں، غلط بات کو باطل کو حق بنا کر سچ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بدتمیزی ہے، بد لحاظی ہے بڑوں کے ساتھ، اس کو کانفیڈنس کہنا، شرم اور حیا کی کمی کو بولڈ ہونا کہنا، یا اللہ رسول کی بات ماننے والا بیکورڈ کہلانے لگ جائے اور بے عمل پروگریسو لگنے لگ جائے، یہ سب کیا ہے؟ زخرف القول غرورا، پورے دین پر چلنا ریجٹ اور ایکسٹریمزم نظر آئے، کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا ویل بیلنسڈ اپروچ کہلانے لگ جائے۔ اس طرح کی باتیں شیاطین کرتے ہیں، اور یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انبیاء کے مقصد کو کاؤنٹر کرتے ہیں، جو انبیاء مقصد لے کر آئے ہوتے ہیں یہ بالکل اس کے الٹ باتیں کرتے ہیں۔ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، انبیاء کے دشمن کیوں بنا دیے، نہ یہ شیطان ہوتے اور نہ کچھ مشکل ہوتی۔ بات یہ ہے کہ اگر چوائس نہ ہو تو پھر امتحان ہی کیا۔ تصور کریں امتحان کا پیپر آتا ہے، اسے ملٹیپل چوائس کوشچنز ہوتے ہیں، ایم سی کیوز، ملٹیپل چوائس، یعنی اس میں بہت سارے جوابات لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن صرف ایک جواب جو ہے وہ صحیح جواب ہوتا ہے، اسی میں امتحان ہے۔ اسٹوڈنٹ کے اپنے ارادے کا، اس کے اپنے علم کا اور اس کے اپنے رجحان کا، کتنی تیاری اس نے کی ہے، کتنا پریپئر ہو کر آیا ہے امتحان کے لیے۔ وہ امتحان تو کوئی امتحان نہیں کہ جس میں ایک ہی جواب لکھا ہو جو کہ صحیح جواب ہو اور کہا جائے کہ بس اس پہ ٹک لگا دیجئے، تو بتائیے کہ کون ہوگا جو پاس نہ ہوگا، اور یہ امتحان نہیں، یہ تو کھیل ہو جائے گا۔ ہم بھی دنیا میں آئے ہیں، کیا مقصد ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں بھیجا تاکہ وہ ہمیں آزمائے کون ہے ہم میں سے سب سے اچھے عمل کرنے والا. سب کی آزمائش ہو رہی ہے. اگر اندھیرے نہ ہوں تو روشنی کی قدر نہ آئے, اگر گمراہی نہ ہو تو ہدایت کی قدر نہ آئے. تو لہذا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چوائس کے طور پہ دنیا میں بھیجا ہے جو کہ غلط آنسر پرووائڈ کرتا ہے. اللہ دنیا میں امتحان لے رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کون شیطان کی باتوں پر یقین کرتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے, اور کون اللہ کی بات پر یقین کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے, ہدایت پا جاتا ہے. افغیر اللہ ابتغی حکمم وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں, حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے, اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے, لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے, کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. مکمل ہو گیا اللہ کا کلام تو کس چیز سے؟ سچائی کے لحاظ سے اور عدل کے لحاظ سے. ہم نے پہلے بھی پڑھا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا اپنی بات میں. ایک طرف قرآن کی بات ہے, دوسری طرف ساری دنیا 6 کے 6 بلین انسانوں کی بات رکھ لیجئے. اگر وہ قرآن کی بات کی مخالفت کر رہے ہیں تو کیا ہوگا, کس کی بات سچی ٹھہرے گی؟ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اکثریت صحیح کہہ رہی ہے. اکثریت جو کہتی ہے کہتی رہے, بات تو قرآن ہی کی مانی جائے گی. صدق اور سچائی ہے ہی اس کے اندر, اور عدل بھی اسی کے اندر ہے. اسلام یاد رکھیے کہ برابری کی بات نہیں کرتا, ایکوالٹی کی بات نہیں کرتا, اور نہ ہی اسلام آزادی کی بات کرتا ہے, فریڈم کی بات نہیں کرتا. ایکوالٹی اور فریڈم بھی ظلم کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. اسلام کا سلوگن جسٹس ہے, عدل. اسلام عدل کی بات کرتا ہے, اور عدل فقط اور فقط قرآن میں ہی مل سکتا ہے. اللہ کے کلام ہی میں عدل ملے گا, اس لیے کہ عدل وہی کر سکتا ہے جو متعصب نہ ہو, پریجڈس نہ ہو. انسان قوانین بنائیں گے تو مرد ہوں گے یا عورت. جب مرد قوانین بنائیں گے تو وہ مردوں کی نفسیات کو, مردوں کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے قانون بنائیں گے. عورتیں قوانین بنائیں گی, عورتوں کی نفسیات اور عورتوں کا فائدہ رکھتے ہوئے قانون بنائیں گی. تو کسی نہ کسی کی حق تلفی ضرور ہوگی. کون بالکل صحیح قانون دے سکتا ہے کہ نہ عورت کی حق تلفی ہو اور نہ مرد کی حق تلفی ہو؟ وہ جس نے کہ دونوں کو بنایا, جو مکمل علم رکھتا ہے, حکیم ہے, علیم ہے, دانا ہے, سب جاننے والا, سب کا خالق ہے. لہذا اللہ کی بات ہی میں مکمل عدل ہے, اور اس عدل کو چھوڑ کے اگر کسی اور معیار کے مطابق جب زندگی کے فیصلے کیے جائیں گے تو غلطی ہوگی. مثال سے یوں سمجھیے, ایک میٹر ہوتا ہے. اب ایک میٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے نا, وہ ایک خاص میجر ہوتا ہے. کسی کے پاس وہ صحیح میٹر ہے, اس سے وہ کپڑا ناپتا ہے, ٹھیک ہے, وہ انصاف کے ساتھ کپڑا ناپ کے دے رہا ہے. اب کسی شخص کے پاس وہ میٹر تو نہیں ہے جو کہ سٹینڈرڈ ہے, بلکہ کوئی اور اس کے ہاتھ میں ناپنے کا آلہ آ گیا جو کہ غلط ہے. ناپنے کا آلہ ہی غلط ہے. تو جب آلہ ہی غلط ہے, اس کے حساب سے وہ جب ناپے گا اپنی طرف سے ٹھیک ناپ رہا ہے, بےمانی نہیں کر رہا, لیکن اس کے باوجود غلط ناپ رہا ہے. اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں جو گیجٹ ہے, جو آلہ ہے, وہ خود ڈیفیکٹڈ ہے, وہ خود غلط ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین وہ ڈیفیکٹڈ ہیں. ان کو سامنے رکھ کے جب ہم زندگیوں کے فیصلے کریں گے, اپنی طرف سے ہم چاہے انصاف کر رہے ہوں لیکن پھر بھی ہم مسٹیک کر رہے ہوں گے, اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود فالٹی ہے, اس کے اپنے اندر پرابلم ہے. تو ایک تو عدل کی بات ہوئی, اور دوسرے اعتدال. اعتدال ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے اندر. نہ تو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین بالکل ہی انسانی خواہشات کے تابع ہیں, اور نہ ہی وہ ایسے ہیں کہ انسانی جذبات اور فطرت ان کو برداشت نہ کر سکے. تو اس کے اندر بیلنس ہے, مکمل بیلنس ہے, اور مکمل جسٹس یہ چیز ہے جو کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں پائی جاتی ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں، تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، اور یہ محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے، ابھی آپ کو بتایا، میجورٹی از اتھارٹی، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی۔ نہیں، یہاں یہ بات بتا دی، اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تم کو بھٹکا دیں گے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پاپولر ڈیموکریسی یہی چیز ہے، پاپولر سوورینٹی۔ اگر 100 لوگ کسی چیز کو حلال کہہ دیں تو وہ حلال ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی، اس لیے کہ ووٹ کی بات ہے۔ اگر ایک ریزولوشن اٹھایا گیا، مثال کے طور پہ گے میرج کے بارے میں، کہ کیا دو مرد یا دو عورتیں آپس میں شادی کر سکتی ہیں، اگر میجورٹی نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا تو وہ چیز لیگلائز ہو جائے گی، جیسے دنیا کے کچھ ممالک میں ہو گئی ہے۔ لیکن نہیں، اسلام قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے جب اس کو حرام قرار دے دیا تو اب چاہے اکثریت بھی اس کے حق میں ووٹ دے دے، وہ چیز قابل قبول ہو نہیں سکتی کسی مسلمان کے لیے۔ اس ایک انسانوں کا حال بتا دیا کہ یہ تو محض گمان کے پیچھے چلتے ہیں، سالڈ علم ان کے پاس نہیں ہے۔ ان رب کا ہوا اعلم من یضل عن سبیلی وہو اعلم بالمہتدین۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تم کو بتا چکا ہے۔ اب دیکھیے بات کیا کی جا رہی ہے، کہ تم بلا وجہ اپنی عقل، اپنا ظن استعمال کرتے ہوئے، اپنا گیس استعمال کرتے ہوئے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام مت کر لو۔ ایک شخص ہے، اسے کوئی بیماری ہے، وہ گوشت نہیں کھاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ، جانوروں سے ہمدردی کے طور پہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جانور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ یہ چیز جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، کہ انسان بلا وجہ اپنی ہی عقل کو استعمال کر کے اور اللہ کے بنائے ہوئے فیصلوں سے بڑھ کر کوئی اور اپنی طرف سے فیصلہ کر لے اور سمجھے کہ یہ بڑا عدل ہے۔ وہ عدل نہیں ہوگا، وہ ہمدردی نہیں ہوگی، وہ چیز ظلم کی شکل اختیار کر لے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ جو بات یہاں کہی گئی کہ تم گناہوں سے بچو، گناہ کیا؟ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ چیز گناہ بن گئی۔ کچھ اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ، میں نام لینا نہیں چاہتی، فرانس کی بات ہے، بڑی بڑی وہاں پہ شخصیات ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف بہت زبان کھولتے ہیں کہ مسلمان بہت وحشی ہیں اور یہ جانور کھا جاتے ہیں اور ذبح کر کے کھا جاتے ہیں ان کو۔ یہ ان کی باتیں اکثر اخباروں کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ اپنا حال یہ ہے، ایک خاتون کا ان میں سے حال ہے، خود اپنا حال بیان کرتی ہیں، اور یہ اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے کتے، بلیاں اور جانور پالے ہوئے ہیں اور ہر وقت ڈیمونسٹریشنز کر رہی ہوتی ہیں کہ جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے، انسان اپنی غذا کے لیے جانور نہ مارے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف کیا ہے کہ جب ان کے ہاں بچہ ہونے والا تھا تو وہ سخت پریشان ہوئی، بہت اپسیٹ ہوئی، تو وہ کہتی ہیں مجھے یوں فیل ہوتا تھا کہ ایک مانسٹر میرے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ ہوا تو اس قدر نفرت تھی ان کو اپنے بچے سے کہ اپنے ساتھ گھر میں نہیں رکھا، ساتھ والا اپارٹمنٹ لے کر بچے کو رکھا، برداشت نہیں کر سکتی تھی اس کو۔ آپ یہ دیکھیے، اپنا بچہ وہ اتنا برا، اور جانوروں سے، کتوں سے اور بلیوں سے ہمدردیاں، اور الزام اوپر سے اسلام کے اوپر، اور تان جو ہے وہ اسلام پر کیا جا رہا ہے۔ چھوڑنے کی چیز کیا ہے؟ گناہ، گناہ چھوڑو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کو پٹیاں پڑھاتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو تم یقیناً مشرک ہو۔ احترام جان کا تقاضا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے۔ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ چیز برکت سے خالی ہو جاتی ہے۔ فرمایا، اوا من کانا میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی ظلمات لیس بخارج منها. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نکلتا نہ ہو. کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے. اب یہاں پر اس آیت میں موت اور زندگی، نور اور اندھیرے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک تو موت اور زندگی اور روشنی اور اندھیرا، یہ ایک فزیکل فینومنا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، فزیکل ڈیتھ، فزیکل لائف، جسمانی موت، جسمانی زندگی. لیکن ہر بات صرف فزیکل سینس میں نہیں کی جاتی، قرآن میں صرف جسمانی اور ظاہری سینس میں نہیں کی جاتی، بلکہ ان کے ایک اور معنی بھی پائے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ مانوی معنی ہیں. کس طرح سے؟ دیکھیں، جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو جسم تو مردہ ہو جاتا ہے. جسم کا مردہ ہونا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی ہم اپنے آپ کو زندہ کر لیں یا اپنے آپ کو مار لیں یا مردے کو ہم زندہ کر دیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو جسمانی زندگی کی بات نہیں ہے یہاں پر، یہاں بات دراصل روحانی زندگی اور روحانی موت کی جا رہی ہے. جسمانی موت کے بعد جسمانی زندگی تو انسان کے بس میں نہیں، لیکن روحانی اسپرچل ڈیتھ کے بعد اس روح کو زندہ کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، لیکن روحیں اگر مردہ ہو جائیں تو زندہ ہو سکتی ہیں اگر ان کو صحیح غذا پہنچا دی جائے، اور وہ اس طرح کہ مردہ روحوں پر قرآن کی بارش برسے. جب یہ نور برستا ہے تو پھر وہ روح زندہ ہو جاتی ہے. تو اس کو فرمایا گیا کہ وہ شخص جو مردہ تھا، اسپرچولی مر چکا تھا، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا، یعنی اس کو قرآن کی سمجھ دے دی، نورانی آیات اس کے دل کے اندر گھر کر گئیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ یمشی بہی فی الناس، وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. جن لوگوں کے اندر روحانیت ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، نیک اعمال کا نور ہوتا ہے، قرآن اور سنت کا نور ہوتا ہے، وہ صرف مسجدوں اور مدرسوں کے اندر نہیں پائے جاتے، بلکہ اس نور کو لے کر وہ لوگوں میں چلتے ہیں اور پھرتے ہیں. چھوٹا سا بھی چراغ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اندھیرا تو دور کر ہی دیتا ہے، لیکن بہت سارا اندھیرا اس چھوٹے سے چراغ پر غالب نہیں آ سکتا. تو ہم کیا ہیں؟ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو اس طرح چلتا پھرتا چھوٹا سا چراغ بنا دے، جہاں بھی ہم جائیں اس روشنی کو پھیلا دیں، اللہ کے کلام کی روشنی کو ہم لوگوں میں پھیلا دیں. کوئی ڈاکٹر ہے وہ ہاسپٹلز میں پھیلا دے، انجینئر ہے وہ اپنی جگہ کر دے، جو اسٹاک مارکیٹ میں ڈیل کر رہا ہے وہ وہاں پھیلا دے، جو عدلیہ میں بیٹھا ہے وہ وہاں یہ کام کرے، اللہ کی آیات کا نور پھیلائے، جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے وہ وہاں پھیلائے، جو جہاں ہے وہ پھیلائے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس قرآن کی نورانیت سے فائدہ ہمیں یہیں پر درس سنتے ہوئے ہی پھیلانا ہے یا محسوس کرنا ہے. یہاں سے اٹھ کے جب آپ جائیں اس نور کو اپنے ساتھ لے کر پھریں، اور جس جس کی زندگی میں آپ گناہوں کا اندھیرا پائیں، لا علمی کا اندھیرا پائیں، جہالت کا یا بدعتوں کا اندھیرا پائیں، اپنے اس چھوٹے سے چراغ سے اس کو دور کرنے کی کوشش کر لیجئے. یہی ہے نا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں. اکابرہ مجرمی سے مراد یہاں پر دراصل اس معاشرے کے کرتا دھرتا لوگ، ٹرینڈ سیٹرز، جن کی اکثریت پیروی کرتی ہے. اور رسول جب حق لے کر آئے تو حق زیادہ لوگوں کے اندر پاپولر نہ ہو سکا، زیادہ مشہور نہ ہو سکا. جیسا ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا کہ اگر آپ نے اکثریت کی پیروی کی تو وہ تو آپ کو بھٹکا دے گی. تو حقیقت ہے ایوری تھنگ دیٹ از پاپولر از ناٹ آلویز رائٹ. ہر چیز جو مشہور ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو. اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از رائٹ از ناٹ آلویز پاپولر. اور ہر چیز جو صحیح ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ مشہور بھی ہو. تو ہمیں صحیح چیز کو دیکھنا ہے، حق کو دیکھنا ہے. ٹرینڈ کو مت دیکھیے، یہ مت دیکھیے کہ معاشرے کے اندر ٹرینڈ کس بات کا ہے، دور دورہ اور غلغلہ اور شہرہ کن چیزوں کا ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت اور حق کہاں پر ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُوتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ دعا کریں اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ میں ان لوگوں میں شامل فرما۔ اللہم نور قلوبنا بالاسلام واشرح صدورنا للایمان، اللہ ہمارے دلوں کو اسلام سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو ایمان کے لیے کھول دے۔ کس طرح؟ دل کا کھلنا کیا ہوتا ہے اسلام کے لیے؟ جو بات سامنے آتی ہے لگتا ہے بالکل ٹھیک، بالکل حق، یہی ہونا چاہیے، فوراً انسان کا دل گواہی دیتا ہے۔ اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا نسبتاً آسان لگتا ہے اس کی مخالفت کرنے کے مقابلے میں۔ چاہے میجورٹی کچھ بھی کہہ رہی ہو، انسان اپنے آپ کو چوائس نہیں دیتا، وہ سوچتا ہے میرے پاس تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں، مجھ کو تو کرنا ہی کرنا وہ ہے جو کہ اسلام نے بتا دیا۔ ایسا اس کو انشراح صدر، جس کو کہ ہم کہتے ہیں، ایسا اس کو ایبسلیوٹ کنوکشن جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ دل کا کھلنا، اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ ہدایت کوئی اوپر سے انڈیل دینے والی چیز نہیں ہے، اسلام یا ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ زبردستی کسی کا دل کھول کر انڈیل دی جائے۔ تو یہ تو اندرونی ایک کیفیت ہے، اندر سے جب دل کھلتا ہے اس کے بعد جو بات انسان سنتا ہے سچی جو ہوتی ہے، ہدایت والی ہوتی ہے، وہ اس کے دل کے اندر گھر کرتی چلی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، اگر ایک برتن میں ہم پانی جمع کرنا چاہتے ہیں، کتنا پانی جمع ہوگا؟ جتنی اس برتن کی کیپیسٹی ہوگی، جتنا ظرف ہوگا۔ دل کے اندر کتنا اسلام، کتنا نور، کتنی ہدایت جمع ہوگی؟ جتنا دل وسیع ہوگا، جتنا دل کھلا ہوگا۔ اعلی ظرف لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈھیروں ڈھیر یہ نور اور اللہ کی برکتیں اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں۔ اور ایک دفعہ جب سینہ کھل جائے اور انسان کو انشراح صدر ہو جائے اسلام کے اوپر، پھر کوئی اس کی مخالفت کرے، آپ کتنے ہی نفاق زدہ لوگوں میں یا کفار کے اندر بیٹھ جائیں، ہو نہیں سکتا کہ ان کی باتیں ہمارے ایمان کو ڈگمگا دیں یا ہلا دیں۔ ہلتا ڈولتا ایمان نہیں رہتا انسان کا، بلکہ بڑا پختہ مضبوط، جس کی جڑ اس کے دل کے اندر ہو، گہرا ایمان ہو جاتا ہے۔ اور جب ایمان اتنی گہری جڑیں دل کے اندر جمع لیتا ہے، پھر آپ دیکھیں اس کے اوپر عمل کے بڑے بڑے پھل لگتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت پھل لگتے ہیں۔ لیکن اگر جڑ پختہ نہیں ہے اور جڑ دل کے اندر نہیں ہے، اتھلا اوپرا سپرفیشل ایمان ہے انسان کا، سطحی ایمان ہے، تو کیا ہوگا کہ عمل کریں گے کر نہیں پائیں گے، اس لیے کہ جڑ گہری نہیں ہے، فوراً گھبرا کر عمل چھوڑ دیں گے۔ چھوٹا سا پودا ہے، اس پہ بہت بڑا بھاری پھل لگ گیا تو وہ پودا گر پڑتا ہے، جڑ سے نکل جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو، اور ہم بہت پریشان بھی ہوتے ہیں، کہ اچھے خاصے دین میں آئے تھے، انہوں نے یہ بھی شروع کر دیا تھا، یہ بھی شروع کر دیا تھا، سارا عمل انہوں نے چھوڑ دیا، یہ تو پھر بیک ٹو اسکوائر ون، بیک ٹو زیرو ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایمان پختہ کیے بغیر وہ عمل کے اوپر تیزی کے ساتھ آنے لگتے ہیں، پھر جب لوگوں کی طرف سے کرٹیسزم آتا ہے، تنقید آتی ہے، تو پھر الٹے قدموں پہ وہ وڈرا کرنا شروع کرتے ہیں، پھر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ایمان آیا تھا وہ ایمان سے پیچھے ہٹ کے اسلام کے لیول پر، اور پھر اس سے پیچھے ہٹ کر بالکل وہ نفاق کے گڑھے کے اندر جا گرتے ہیں۔ تو ہدایت کا جس کے لیے اللہ ارادہ کر لے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نور سینے میں آتا ہے تو سینہ اس کی وجہ سے کھل جاتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ دنیا جو دھوکے فریب کی جگہ ہے، اس سے طبیعت ہٹ جاتی ہے، اور آخرت جو ہمیشہ قیام کی جگہ ہے، طبیعت کا اس کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، اور موت کے آنے سے پہلے انسان اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے لیے اللہ ارادہ کر لے کہ اس کو بھٹکانا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، ایسا بھجتا ہے کہ اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ آسمان کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ جیسے بلندی پر جب چڑھا جاتا ہے تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس پھولتا ہے اور کنسٹرکشن سی محسوس ہوتی ہے سینے کے اندر. تو اس طرح اسلام کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر عمل کرنا کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ان کی جان نکل رہی ہے جیسے, بے انتہا مشکل لگتا ہے اور پہلی فرصت میں وہ اس کو چھوڑ کر اور اس چیز سے نکل جاتے ہیں. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون, اسی طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ جب انسان اللہ کا ذکر سنتا ہے ایسا انسان تو کیا ہوتا ہے, اس کو وحشت ہونے لگتی ہے, اور جب کفر اور شرک کی بات سنتا ہے تو ان میں دل لگتا ہے. ایک اور بات جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا اور میں نے بھی سنا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی مجلس میں تو نیند بہت آتی ہے اور گانے بجانے کی مجلسوں میں نیند نہیں آتی. اس کی تعویل پھر یہ کرتے ہیں کہ پھولوں کی سیج پہ تو نیند آ جاتی ہے, یعنی قرآن کی مجلس کیا ہے, پھولوں کی سیج کی طرح, اس پر تو نیند آ جاتی ہے. اور وہ گانے بجانے کی محفلیں جن میں کہ ہم جاتے ہیں وہ تو کانٹوں کی سیج ہے, تو کانٹوں کی سیج پر کس کو نیند آتی ہے؟ اب بات کیسی ہے؟ بات بہت انٹرسٹنگ ہے, لیکن یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے زخرف القول غرورا, وہی والی چیز ہے بالکل. ایک غلط بات کو خوبصورت سا ٹائٹل دے دینا, جس چیز میں انسان کو دلچسپی ہوتی ہے, جو چیز انسان کو اپنی ضرورت لگ رہی ہوتی ہے, اپنی نیڈ لگ رہی ہوتی ہے, اس کے لیے تو آنکھ کان ہر چیز کھول کے انسان الرٹ بالکل بیٹھتا ہے. کوئی ہماری فائدے کی کہیں بات ہو رہی ہو, مثال کے طور پہ کوئی کپڑا ہی آپ کو خریدنا ہو اور آپ اپنے کام میں کہیں لگی ہیں, ساتھ میں دو اجنبی خواتین کچھ باتیں کر رہی ہیں کہ فلاں جگہ سیل ہے, فوراً ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا بتائیے آپ کیا بات کر رہی ہیں, کہاں ہے اور کدھر ہے, الرٹ ہوتے ہیں نا. اسی طرح جو اس قرآن کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے, اپنی ضرورت کے تحت اس کو سننے کے لیے آتا ہے کہ اس پر تو میری نجات کا دار و مدار ہے, یہ تو میری دوا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو سنتے سنتے سو جائے؟ ٹھیک ہے کبھی کبھار بہت لمبا درس ہو تو ذرا سی جھپکی سی آ جانا یہ نیچرل ہے, لیکن باقاعدہ سو جانا, سب سوچیں اور شیطان کو کیا چاہیے, اتنی محنت کی, گھر سے نکلے, گاڑی میں بیٹھے, یہاں آئے, سب کچھ کیا اور یہاں آ کر شیطان نے تھپکیاں دے کر سلا دیا, تو آئے بھی اور فائدہ بھی نہ ملا. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, اور حالانکہ یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں, ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا, اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا, اے گروہ جن, تم نے نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق سے ورث کریں گے, اے ہمارے پروردگار, ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. اللہ فرمائے گا, اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے, اس میں ہمیشہ رہو گے. اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا, بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. دیکھو اسی طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. اس موقع پر اللہ پوچھے گا, یا معاشر الجن والانس, اے گروہ جن و انس, کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے, ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں, آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے, مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. ذالک, یہ بات, الم یکن ربک مہلک القرى بظلم واہلھا غافلون, آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. دیکھیے یہ گارنٹی ہے اللہ کی کہ اللہ کے نزدیک یہ بات ظلم قرار پائی ہے کہ کسی جگہ کے رہنے والوں کو اسلام کا پیغام نہ پہنچایا, پیغام نہ سننے کی وجہ سے وہ غلط عمل کرتے رہے اور پھر آخرت میں ان کی پکڑ ہو جائے. یہاں سے ہمیں کافر کا ڈیفینیشن پتہ چل جائے گا. کفر کا مطلب ہے انکار کرنا یا چھپانا. انکار کون کرے گا؟ جس نے بات سنی. چھپائے گا کون؟ جس نے دیکھ لیا. اب جس نے دیکھا ہی نہیں, جس نے سنا ہی نہیں, وہ کافر کیسے ہوگا؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر اسلام لانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانا ضروری ہے تو بتائیں ان کا کیا ہوگا جو رین فارسٹ میں رہتے ہیں؟ تو ان سے پوچھے کہ آپ رہتی ہیں رین فارسٹ کے اندر؟ آپ تو نہیں رہتی نا، آپ نے سن لیا، اپنی فکر کریں۔ اور جو رین فارسٹ کے رہنے والے ہیں یا ایسے جنگلات کے کہیں رہنے والے ہیں یا ایسے کہیں صحراؤں کے رہنے والے ہیں جن کے کانوں پر کبھی یہ قرآن کی اور اسلام کی اور ہدایت کی دعوت کبھی ان کے کانوں پر پڑی ہی نہیں، تو اللہ ان کا حساب لے گا، وہ جانے اور اللہ جانے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جن تک پیغام نہیں پہنچا وہ اس کافر کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے جس کا قرآن ذکر فرماتا ہے۔ کافر تو ہے وہ جو سنے، اس کے بعد سمجھ لے، اور اس کو سمجھ آ جائے کہ ہاں بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ، اپنے کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے یا زندگی کا طور طریقہ نہ بدلنا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ انکار کر دے، وہ ہے کافر۔ یہ بات اللہ نے یہاں فرما دی کہ اللہ غافل لوگوں کو ہلاک نہیں فرماتا۔ ایک اور جگہ ہم آگے قرآن میں پڑھیں گے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہم تک تو رسول کے زبانی پیغام نہیں پہنچا۔ ٹھیک ہے، رسول کے زبانی پیغام پہنچنے کے فائدے، فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کہ ایک تو بڑا مبارک زمانہ، دوسرے یہ کہ رسول جس طرح بات پہنچاتے تھے کوئی اور پہنچا نہیں سکتا، جو ان کا خلوص، اخلاص، جو ان کی سیرت اور کردار خوبصورت اور بے داغ ہوتے تھے، ایسے تو آگے کسی کا ہو نہیں سکتا۔ لیکن ایک اس کی ڈاؤن سائڈ بھی ہے، اور وہ یہ کہ رسول کی اپنی زبان سے سن کر جن لوگوں نے بات ماننے سے انکار کیا، ان کو پھر مہلت نہیں دی جاتی، ان کے اوپر دنیا ہی میں عذاب آ جاتا ہے۔ ہے تو نہیں کہنا چاہیے، آ جاتا تھا، اس لیے کہ اب تو رسالت نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، ان پر دنیا ہی میں عذاب آ جایا کرتا تھا، جیسے سورہ آراف میں ہم پڑھیں گے۔ اب کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول تو آنا نہیں، نبی کوئی آنا نہیں، اب تو جو پیغام لوگوں تک پہنچے گا وہ آپ کے امتیوں کی زبان سے پہنچے گا۔ اس میں ایک نقصان تو یہ ہے کہ کوئی امتی معصوم اور پاک اور اس کردار کا حامل ہو نہیں سکتا جو کہ رسول ہوتے تھے، ایسا پرخلوص نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کی زبان میں وہ اثر ہو سکتا ہے جو کہ انبیاء کی زبانوں میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اگر کسی امتی کی زبان سے بھی لوگوں تک پیغام پہنچ گیا تو پیغام پہنچنے کا حق ادا ہو گیا۔ اب وہ یہ کہہ نہیں سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ چونکہ رسول نے نہیں بتایا تھا اور ایک امتی ہمیں بتا رہا تھا لہٰذا ہم نے نہ مانا۔ تو ایک تو یہ چیز، دوسرے یہ کہ جب امتی پیغام پہنچائے اور لوگ ماننے سے انکار کر دیں تو دنیا کی حد تک ان کو مہلت دی جاتی ہے، ان پر وہ عذاب نہیں آتا جو ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ اس لیے کہ رسول کو تو نہیں جھٹلایا انہوں نے، بہرحال امتی کی بات نہیں مانی جو امتی نے پیغام پہنچایا ہے، حالانکہ امتی بھی کون ہے، میں اور آپ کون ہیں، رسول و رسول اللہ ہی، ہم اللہ کے رسول کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول جو پیغام لائے تھے اسی پیغام کو، یعنی قرآن کو اور حدیث کو ہم آگے پہنچا رہے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے۔ کلن درجاتم مما عملوا، سب کے درجات ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، عمل کے حساب سے، خواہش کی بنیاد پہ نہیں، تمنا کی بنیاد پر نہیں، یا اگر خواب میں جنت دیکھ لی ہے تو اس بنیاد پر نہیں، یا اگر خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی ہے تو اس کی گارنٹی نہیں کہ انسان ضرور ہی جنت میں چلا جائے گا۔ بات ساری عمل کی ہے، شریعت پر جو عمل کر لے اسی کے حساب سے اس کے درجات ہوں گے۔ جنت کے کئی درجات ہیں، بے شمار درجات ہیں، احادیث میں مضمون آتا ہے کہ ادنا درجے کا جنتی اپنے سے اعلیٰ درجے کے جنتی کو اس طرح دیکھے گا جیسے ہم یہاں سے بیٹھ کے تاروں کو دیکھتے ہیں، اتنا فرق ہوگا۔ کبھی فرصت ملے تو بیٹھ کے خود اپنی گریڈنگ کریں، ذرا اپنے اعمال کی کوالٹی دیکھیں۔ ہم جاتے ہیں بازار میں آلو لینے، پیاز لینے، تو سب گریڈ ہوتے ہیں نا، کوالٹی ہوتی ہے، یہ اے گریڈ آلو ہے، یہ بی گریڈ ہے، یہ بیسٹ کوالٹی کا ہے، یہ اس سے کم کوالٹی کا ہے۔ کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ یہ آلو جو ہے یا یہ پیاز یا یہ سیب یا یہ کیلے یہ کم کوالٹی کے ہیں؟ کم پیسے دیتے ہیں نا، تو ہم اپنی گریڈنگ خود کر سکتے ہیں۔ خود دیکھ لیجئے کہ ہم نیکیوں کے لیے کتنا وقت لگا رہے ہیں، کتنی انرجی لگا رہے ہیں، کیا ہم نے 10 منٹ لگائے یا ہم نے 20 منٹ لگائے یا ہم نے 10 گھنٹے لگائے یا ہم نے 5 گھنٹے لگائے یا 24 گھنٹے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا نقشہ پایا جاتا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ہر وقت اللہ کے دین اور اللہ کو راضی کرنے کی دھن سوار ہے۔ جتنا زیادہ وقت جس نے جتنی زیادہ صلاحیت لگائی، جتنا زیادہ جس نے پیسہ خرچ کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اتنا ہی اعلیٰ درجے کا عمل خریدا۔ تو خود ہم اپنی گریڈنگ کر سکتے ہیں کہ ہم کس درجے کی نیکیاں کر رہے ہیں اور کیا ہمارا قیامت کے دن درجہ ہونا ہے۔ اور اللہ غافل نہیں ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔ وہ رب الغنی ذو الرحمہ، تمہارا رب بے نیاز ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے۔ بڑی خوبصورت یہ آیت ہے۔ جو دنیا میں لوگ غنی ہوتے ہیں، جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، عام طور پہ وہ بے حس ہو جاتے ہیں، وہ اپنے خول میں بند ہو جاتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، سیلف سفیشینٹ ہیں، تو وہ بے حس ہو جاتے ہیں۔ اللہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ غنی کا مطلب اور بے نیاز ہونے کا مطلب نعوذ باللہ کوئی انڈیفرنٹ یا بے حس نہ لے۔ اللہ نعوذ باللہ بے حس نہیں ہے۔ مراد کیا ہے یہاں پر؟ کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، غنی ہے، لیکن غنی ہونے کے ساتھ ساتھ رحمت بھی کرتا ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اگر وہ چاہے تم سب لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک ہی سمجھتا ہے نا کہ آئی ایم انڈسپینسیبل، میں نہیں ہوں گی تو گھر کیسے چلے گا، میں نہیں ہوں گی تو بچوں کا کیا ہوگا، میں نہیں ہوں گی تو شوہر کیسے کھائیں گے۔ نہیں، کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہے، سب چلے جاتے ہیں دنیا سے اور وہ ریپلیس بھی ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ آج مرے تو کل دوسرا دن، کوئی مرنے والے کے غم میں مر نہیں جاتا، کوئی اس کے غم میں کھانا پینا چھوڑ نہیں دیتا، لیکن یہ دنیا دوسروں کی بناتے بناتے یا اپنے آپ کو دنیا کے لحاظ سے اتنا اہم سمجھتے سمجھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت کو غیر اہم سمجھنے لگ جائیں اور اپنے لیے وہاں کے درجات حاصل نہ کر سکیں۔ انما توعدون لآت، تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے لوگوں، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ ایک اور بہت پیاری بات، پاپولر پریشر میں نہیں آنا، لوگوں کی دیکھا دیکھی عمل نہیں بدلنا۔ اگر خود حق سمجھ کر کسی عمل کو شروع کیا ہے، اب ڈٹے رہنا ہے اس کے اوپر، اس کو چھوڑنا نہیں۔ ساری دنیا اس کے خلاف کرتی ہے، کرتی رہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزوں میں خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر ذکر ہے مشرکوں کی کچھ طریقہ عبادات کا۔ عبادت کیوں؟ وہ نیکی سمجھ کر کرتے تھے اس کام کو۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے۔ مشرک ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کو نہ مانے۔ مشرک اور شرک اللہ کو نہ ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کو مان کر اللہ کے برابر کسی اور ہستی کو وہ درجہ دینے کا نام شرک ہے۔ شریک کر لیا، یعنی پارٹنر بنا لیا۔ تو وہ اللہ کے نام پر بھی نظر نیاز کیا کرتے تھے اور اپنے بتوں کے نام پر بھی نظر نیاز کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ بت کے نام کی جو بکری انہوں نے رکھی مثال کے طور پہ، اگر وہ مر گئی، یا جو غلہ نکالا تھا بت کے نام پر، اس کو چوہے اگر کھا جاتے تھے، تو جو اللہ کا حصہ نکالا ہوتا تھا اس میں سے وہ نکال کر بت کے نام پر ڈال دیا کرتے تھے۔ اور اگر جو اللہ کا حصہ کبھی ضائع ہو جاتا تھا تو بتوں کے حصے کو نہیں چھیڑتے تھے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تو بیٹھا ہے ساتویں آسمان پر، ہمارا تو پالا ان بتوں سے پڑ رہا ہے جو یہ سامنے بیٹھے ہیں یہاں اس وقت، تو لہٰذا ان کو راضی کرو اور یہ پھر آگے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یہ تو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ تو اس پر یہاں پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اب اگر اس چیز کو ہم اپنی زندگیوں پر رکھ کر دیکھیں کہ دنیا کی مصروفیات ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ گھر پہ آپ کے ڈنر ہے یا کوئی شادی ہے اور مصروفیت ہے، اس کے اندر دنیا کا کوئی ہنگامہ ہے، تو نماز کم کر کے، عبادت کا وقت کم کر کے، وہ وقت ہم دنیا کے کام کے لیے تو ڈال دیتے ہیں، اللہ کے حصے میں سے تو ہم کمی کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو مارا مار چار فرض پڑھ لو، اللہ غفور الرحیم ہے، دیکھا جائے گا۔ لیکن ڈنر کی سجاوٹ میں کمی نہ آئے، چاہے نماز بالکل ہی لولی لنگڑی ہو کر رہ جائے۔ نماز میں دیکھ لیں دنیا کتنی یاد آتی ہے، بہت یاد آتی ہے، اور جب دنیا میں ہوتے ہیں شادی بیاہ کی مجلس میں یا بازار میں، تو پھر وہاں دیکھیں کہ اللہ کتنا یاد آتا ہے۔ سا اما یحکمون، کتنے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنائیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ویسا نہ کرتے، لہذا انہیں چھوڑ دو یا اپنے جھوٹ میں لگے رہیں۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرم ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑ دیا ہے، عنقریب اللہ انہیں ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ یہ ان کے کچھ رسموں کا اور طریقوں کا ذکر ہے۔ جانوروں کو اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جیسے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گائے ہے وہ گائے کو چھوڑ دیتے ہیں، یا بعض مزار ہیں اولیاء کے اور وہاں پر کچھ جانوروں کو اولیاء کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ تو پھر بھی جانور ہی چھوڑا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں دیکھیں کہ بعض لوگ اپنے بچے چھوڑ دیتے ہیں اولیاء اللہ کے مزاروں پر۔ آپ نے سنا ہوگا شاہ دولہ کے چوہے، شاہ دولہ کا مزار ہے، وہاں پر وہ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نظر کیا مانتے ہیں کہ بیٹا ہوگا تو ہم شاہ دولہ کا چوہا بنائیں گے۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کو لے جا کر وہاں مجاوروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ مجاور کہتے ہیں دیکھو یہ بالکل چوہے کی شکل بن جائے گا۔ نہیں ہو سکتا خود سے خود چوہے کی شکل، وہ اس کو لوہے کا ہیلمٹ پہنا دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا سر نہیں بڑھنے پاتا، تو عجیب اب نارمل ان کا جسم الانگیٹڈ لمبا سا اور سر ان کا چھوٹا سا، پھر وہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں، عجیب پاگل جیسے پھرتے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں شیطان نے یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، چلو بچہ ختم تو ہو جاتا ہے قتل ہونے میں، اس طرح زندگیاں برباد کرنا بچوں کی، اور اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بیٹا ہوا ہے یہ شاہ دولہ کی دین ہے، نعوذ باللہ۔ کہا جاتا ہے نا پیر بخش، کہ پیر نے بخشا ہے۔ اب کچھ اور ان کی یہاں رسومات کا ذکر ہے۔ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا، اور کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے گھڑ لی ہیں، ان کا بدلہ اللہ ان کو دے کر رہے گا۔ جو مشرکین تھے یہ خود کو دین ابراہیمی پر کہا کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر خود ہی کچھ رسمیں گھڑ لی تھیں۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی سنت طریقوں کو چھوڑ کر کچھ خود ساختہ طریقوں کو زیادہ شوق سے اپنا لیتے ہیں۔ اب یہاں ان کی یہ باتیں دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ جانور کے جو پیٹ میں ہے تو یہ جب پیدا ہوگا تو خالی مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ اب اس کے آگے آپ ایک سوال لگائیے، کیا حرج ہے؟ بتائیے کیا حرج ہے؟ اسی طرح بھی ہم نے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، حج کے لیے نکلتے تھے اور اپنے گھروں میں کسی کام کے لیے دوبارہ جب داخل ہونا ہوتا تھا تو سامنے سے نہیں آتے تھے، پیچھے دیوار پھلانگ کر آیا کرتے تھے۔ تب ذرا پوچھیں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے اس کے اندر؟ کسی کا دل تو نہیں توڑے، کچھ کسٹمز ہی تو ہیں، ان کے سوشل کسٹمز ہیں، کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ تو اگر ٹھیک ہے تو بتائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کو اس پر اعتراض کیوں ہے، اللہ ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ہم جس چیز کو کیا حرج کے نام پر پوچھتے ہیں اور جب اپنے عقل کے حساب سے اس میں حرج نہیں پاتے تو ہم کہتے ہیں قابل قبول ہے، لیکن سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ اللہ نے وہ طریقہ اپنے آپ کو راضی کرنے کا نہیں بتایا۔ اللہ نے یہ طریقہ ہی نہیں بتایا کہ تم یہ کام کرو گے تو میں راضی ہوں گا۔ یہ کیا ہے؟ افتراء علی اللہ، اللہ پر گھڑ لیا۔ یہ کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی، جس چیز کو خود سمجھا کہ یہ نیکی ہے، سمجھ لیا کہ اللہ کی نظر میں بھی نیکی ہے۔ اسی طرح پھر بدعات ایجاد ہو جاتی ہیں، یہ ساری بدعات ہیں جن کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں مشرکوں نے بگاڑ پیدا کر دیا تھا، ان کے ہاں بھی نماز تھی لیکن اس کے اندر بگاڑ تھا، حج تھا اس کے اندر بگاڑ تھا، انہوں نے ایڈیشنز کر لیے تھے اپنی طرف سے، اور یہ ایڈیشن جب آ جاتے ہیں تو یہ دین کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا، نعمت کو پورا کر دیا، اتمام نعمت بھی ہو گیا اور اکمال نعمت بھی ہو گیا۔ جب یہ چیز مکمل ہو جاتی ہے، پرفیکٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر کوئی ایڈیشن کرے تو کیا اس کی پرفیکشن میں اضافہ کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ تو دین کے معاملات میں کسی چیز کا ایڈیشن کرنا، نعوذ باللہ کریکشن سلپ لگانا، کہ یہ چیز اللہ کے رسول بھول گئے بتانی، چلو ہم کریکشن کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا، فلاں فلاں طرح سے ختم پڑھنا یا فلاں فلاں طریقوں سے نمازیں پڑھنا، یہ بھی ایک طریقہ تھا عبادت کا، جو نعوذ باللہ اللہ کے رسول بتانا بھول گئے تو چلے ہم کریکشن کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے، مشرکین عرب نے، مشرکین مکہ نے اسی طرح دین ابراہیمی کے اندر بہت ساری کریکشن سلپس لگا لی تھیں۔ ہوا کیا، یہ کریکشن سلپس لگاتے لگاتے جو اصل دین تھا وہ بالکل اس کے نیچے چھپ گیا۔ جیسے آپ دیکھیں نا، اب یہ قرآن کی آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، اگر میں اپنے نوٹس اس کے اوپر رکھنا شروع کروں تو کیا ہوگا کہ میرے نوٹس تو آگے آ جائیں گے اور یہ آیات بالکل چھپ جائیں گی۔ تو انہوں نے یہی کیا، دین بالکل چھپ گیا، اور اسی لیے اسی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے، اپنی طرف سے دین کے اندر ایجادات کرنا۔ اصل شریعت بالکل چھپ جاتی ہے اور ایک پیرلل شریعت ایجاد ہو جاتی ہے، کرنے کے کام سب پڑے رہ جاتے ہیں، جن کاموں کا اللہ کے رسول نے حکم ہی نہیں دیا تھا ان کو سر آنکھوں پر ہم سجانے لگتے ہیں۔ اللہ کا دین اجنبی ہو جاتا ہے اور لوگوں کا بنایا ہوا دین بڑا جانا پہچانا۔ آج آپ دیکھیں بدعت ہمارے یہاں بہت جانی پہچانی، بہت قابل قبول، انتہائی پسندیدہ اور اصل دین سمجھی جاتی ہیں، اور جو بدعت کے خلاف بات کرے اس کی بات اجنبی لگنے لگتی ہے، کہتے ہیں کیا نئی نئی باتیں شروع کر دی ہیں، پھر بہت ہی برا بھلا کہنا ہو تو کہتے ہیں وہابی ہو گئے ہیں۔ انہ حکیم علیم، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ فرمایا قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کے بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو جھوٹ گھڑ کر حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ بھٹک گئے اور وہ ہرگز راہ راست پانے والوں میں نہ تھے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے کھانے حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کر کے، کہ کھاؤ، جیسے ماں دسترخوان بچھاتی ہے تو وہ خوش ہوتی ہے اپنے بچوں کو کھاتا دیکھ کر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں سارا کچھ کھانا پکائے اور سب کچھ لگائے اور پھر سب کو روک دے کہ نہیں ہاتھ مت لگانا اس چیز کو؟ اسی طرح اللہ نے اپنے مخلوق کے لیے یہ دسترخوان پھیلا دیا۔ خالق ہے تو رازق بھی تو ہے نا، خلاق ہے اور رزاق ہے، اور اس کی خلاقی کی شان اس رزق کے اندر نظر آتی ہے۔ وہ چیز جو کہ کھا پی کر ختم ہو جانی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس قدر پرفیکشن کے ساتھ اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے نا کتنا رحمان ہے، کتنا وہ ہمارا دل خوش کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کلو، کھاؤ، من ثمر ہی، ان کی پیداوار سے، اذا اثمر، جب وہ پھلیں، وآتوا حقہ یوم حصادی، اور جب اس کی فصل کاٹو تو اللہ کا حق بھی ادا کر دو۔ ولا تسرفوا، حد سے نہ گزرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں پر کھانے پینے کی دعوت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھاتے ہو یہ بھی عبادت ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ انسان بلا وجہ اچھی اچھی چیزوں کو اپنے پر حرام کر دے، کہ نہیں آم بہت پسند ہے ہم نہیں کھائیں گے، کوئی تقویٰ ہے؟ نہیں، تقویٰ یہ ہے کہ آپ بھی کھائیں اور اپنے نوکروں کو بھی کھلائیں، منگوائیں آپ کریٹ انور اٹول کا اور بانٹیں نوکروں کے اندر، خود بھی کھائیں اوروں کو بھی کھلائیں۔ اسراف کیا ہے؟ اسراف یہ نہیں ہے کہ انسان خود کھا لے، اسراف یہ ہے کہ وہ چیز ضائع ہو جائے یا سڑ جائے یا پھک جائے، یا یہ کہ انسان خود کھائے اور اس کے نوکر جو ہیں بس خالی چھلکے دیکھیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، حد سے نہ گزرو، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ مضمون دیکھیے بہت دلچسپ آ رہا ہے۔ ثمانیہ ازواج، یہ آٹھ نر و مادہ ہیں، من الظأن ومن المعز اثنین، دو بھیڑ کی قسم سے، دو بکری کی قسم سے۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، ان سے پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. ایسا لگتا ہے کہ زیر لب مسکرا کر پوچھا جا رہا ہے، چھیڑا جا رہا ہے، اچھا بتاؤ. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے ہیں اور دو گائے کی قسم سے. قل پوچھئے، آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں، جنہوں نے اپنے سو کالڈ نیکیوں کے معیار بنا لیے تھے. کتنے کمپلیکیٹڈ ہیں، آپ سوچیں کہ یہ ہوگا اگر تو مرد کھائیں گے، اور اگر بچہ مردہ ہوا تو سب مل کر کھا لیں گے، اور زندہ ہوا تو پتہ نہیں خالی مرد کھائیں گے، اور سمجھتے تھے یہ بہت نیکی ہے. پتہ نہیں انسان کا کیا مزاج رہا ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں اس کو سادگی نہیں پسند. نیکی جس قدر مشکل، جس قدر کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے اتنی اٹریکٹیو لگنے لگتی ہے. جیسے اگر کوئی آپ سے آ کر پوچھے کہ جی ہم بہت پریشان ہیں، آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے، آپ کہیں کہ استغفار پڑھیے، تو ایک دم آپ دیکھیں گے نا منہ لٹک جائے گا، کہیں گے ہاں وہ تو ہے، کچھ اور بتائیے. اور پھر آپ ان سے کہیں کہ اچھا، آپ اثر کے بعد سر کے بل کھڑی ہو جائیں اور آپ 100 دفعہ سورہ بقرہ پڑھیں، کہیں گے ہاں یہ لگتا ہے کہ بہت ہی کام آنے والا وظیفہ ہے. اور جتنا مشکل آپ بنائیں، اس دوران بات نہیں کرنی، کھانا نہیں، کسی طرف دیکھنا نہیں، کچھ اور سوچنا نہیں، جتنا چیز کو مشکل کرتے جائیں گے اتنا اس کی اپیل لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے بڑھتی چلی جائے گی. یہ آپ دیکھیں سیدھے سادھے طریقے ان کو بتائے تھے، انہوں نے کیا کچھ اس کے اندر آگے پیچھے کمپلیکیشنز پیدا کر لیے. فرمایا، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ بی بی کی کہانی سنی جاتی ہے. اب جب وہ بی بی کی کہانی سنی، اب اس کی مٹھائی کون کھائے گا؟ لڑکے نہیں کھا سکتے، صرف لڑکیاں کھا سکتی ہیں، عورتیں کھا سکتی ہیں. اسی طرح کچھ رجب کے مہینے میں نیازیں دی جاتی ہیں، اب وہ اسی کمرے میں بیٹھ کر کھانی ضروری ہوتی ہیں، کمرے سے باہر نہیں لے جائی جا سکتی، اور شام کے بعد کھائی نہیں جا سکتی. دلہن ہے، اس کو صرف سہاگنیں مٹھائی کھلا سکتی ہیں، بیوہ تو پاس نہیں آ سکتی، پھٹک نہیں سکتی. کبوتر کا دانہ مکے سے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو یہ دانہ کھائے گا اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی. یا وہ یہاں پر کوئی پل ہے، نٹی جیٹی کا پل، وہاں جا کے مچھلیوں کو آٹا ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں عین نیکی ہے. یا آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں، منگو پیر میں وہ مگرمچھوں کو کھلاتے ہیں اور وہ بھی ان کے ہاں انتہائی نیکی تصور کی جاتی ہے. منگل کو ناخن نہیں کاٹنے، اگر منگل کو ناخن کاٹیں گے تو مر جائیں گے منگل کے ہی دن. اب کوئی ان سے پوچھے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے ان باتوں کا، کیا تم اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ ان اللہ لا یہد القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا، یہ لوگ بھی ان کو سمجھتے تھے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کی ایک ایک بدعت کو اٹھا کر قرآن میں ڈسکس کیا ہے کہ دیکھو گمراہیاں اس طرح آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے راستوں سے آتی ہیں، اور انسان پھر بالکل ہی بھٹک جاتا ہے. اور ظالم کہا ان کو جو ایسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اس میں ثواب یا گناہ یا برکت یا نحوست پیدا کر دیتے ہیں. قل کہہ دیجئے، لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں سے میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون، یا سور کا گوشت کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں بغیر اس کے کہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا، رحم فرمانے والا ہے. حرام کھانوں کی لسٹ آ رہی ہے. سورہ نام میں یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کثرت سے کھانے پینے کے احکامات کا ذکر ہے. کیوں؟ پہلا وار شیطان کا یاد کر لیجئے، کیا تھا، کس گناہ کی ترغیب دی تھی اس نے؟ حرام کھانے کی. جس چیز سے اللہ نے روکا تھا اسی کی طرف کھینچ کر لے گیا تھا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو. غذا جسمانی اور روحانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے. حلال غذا نیکیوں میں مددگار ہوتی ہے. حرام غذا یا تو جسم کو نقصان پہنچاتی ہے یا روح کو نقصان پہنچاتی ہے. اب مسلمان کاش کے اس وقت اس قدر ایکٹیو ہوتے کہ وہ اس کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کر کے اور ثابت کرتے کہ ہاں دیکھو یہ بات کتنی ٹھیک ہے. کبھی اگر توفیق ہوئی مسلمانوں کو اور انہوں نے ریسرچ کی اس کے اوپر سائنٹیفکلی, تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات سامنے آئے اور ثابت ہو جائے کہ حرام غذا جسم کے ہارمونز پہ یا کیمیکلز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, اور یہ ہارمونز اور کیمیکلز ہی ہیں جو انسان کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں. دماغ ہے انسان کا جو انسان کے رویے پر اور اس کے سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے. سوچیں دماغ میں بنتی ہیں نا, اور سوچ کیسے بنتی ہے؟ جو میڈیسن آپ میں سے پڑھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سارا کیمیکل بیلنس ہوتا ہے. کچھ مولیکیولز ہیں جو یہاں سے وہاں امپلسز ہیں, الیکٹرک امپلسز جو آ رہی اور جا رہی ہوتی ہیں. تو یہی چیزیں جو ہیں, یہ تھاٹ پیٹرن ہے اور یہ بیہیویئر پر اثر انداز ہونے والے ہارمونز ہیں, کیمیکلز ہیں, شخصیت کو یہ چیزیں بدل دیتی ہیں. ڈرگز آج کل آتے ہیں جن کو پرسنالٹی آلٹرنگ ڈرگز کہا جاتا ہے. کھانے کی چیز ہے, کھاتا ہے انسان تو اس کی شخصیت میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو اسی طرح یہ چیزیں جو حرام کھانا ہے, یہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر چلتا ہے. کوئی نہ کوئی انسان کے دماغ میں کوئی کیمیکل امبیلنس ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بجائے نیکیوں کے وہ گناہوں کی طرف جانا زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر ہمارے باطن دونوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, اسی لیے ہم کو یہ احکامات دیے ہیں. ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے تو بتائیے پھر کس پر کریں گے؟ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ, اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے, اور گائے اور بکری کی چربی بھی, بجز اس کے جو ان کی پیٹ یا ان کی آتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے. یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا ان کو دی تھی, اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. یہ مشرک لوگ ضرور کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلا دیا تھا, یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو, یا تم محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو؟ کہیے فللہ الحجت البالغہ, حجت اللہ کے لیے ہے پہنچ جانے والی, بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے, پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا, اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. اب ان کی ساری غلطیوں کی نشاندہی کر کے اب حقیقت بتائی جا رہی ہے. فرمایا قل, کہہ دیجئے, تعالو, آؤ, اتلو ما حرم ربکم علیکم, میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہوا ہے. یعنی اپنی مرضی سے تم نے جو یہ آربیٹری سٹینڈرڈز بنا لیے ہیں ان کو چھوڑو, اصل حقیقت کو دیکھو. اللہ تشرکو بہی شیئا, یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. حدیث میں آتا ہے رغم انفہ, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے. تین دفعہ آپ نے یہ فرمایا. پوچھا گیا کون؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول, میں نے اپنی ماں کو کاندھوں پر بٹھا کر حج کروایا ہے, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تو نے تو اس ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کیا جو تیری پیدائش کے سلسلے میں اس نے اٹھایا تھا. تو ماں باپ کا بہت بڑا درجہ, چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو کر ماں باپ کو چھوڑ دینا یا ان کو بلیم کرنا یا بدتمیزی سرکشی سے بات کرنا, یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دینے والی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا وہ چھپی چیزیں ہوں. نیکی اور بدی, اس کا ذکر ہے یہاں پر. اس کی جڑ دماغ میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی برائی دل میں موجود ہے اور آنکھ کان کے ذریعے اس کو غذا مل رہی ہے تو وہ مرض ایک مورل کینسر کی شکل اختیار کر جائے گا۔ لہذا اپنے حواس کو بے حیائی کی باتوں سے بچانا ہے، نہ بے حیائی کی بات سننی ہے اور نہ ہی بے حیائی کی بات دیکھنی ہے۔ چاہے انسان تنہا ہی کیوں نہ ہو، تن تنہا اکیلا بیٹھا ہو، تب بھی اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ کسی بے حیائی کے اندر ملوث ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان کا مقام جنت ہے، اور بے حیائی اور بے شرمی بدکاری میں سے ہے اور بدی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ آپ نے فرمایا، حیا اور ایمان یہ دونوں ہمیشہ ساتھ اور اکٹھے ہی رہتے ہیں، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، حیا صرف خیر ہی لاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اگلی نبوت کی باتوں میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے اس میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ جب تم میں شرم اور حیا نہ ہو تو پھر جو چاہو کرتے پھرو۔ تو حیا بہت زبردست، بہت اچھی چیز ہے۔ فرمایا، حیا کرو اور فواہش کے قریب نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں۔ اور ناپ اور تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ ذا قربہ کا ذکر ہے یہاں پر۔ صلہ رحمی کی بہت تلقین کی گئی ہے مسلمانوں کو۔ صلہ رحمی کی تلقین تو ہے لیکن اقربا پروری کی نہیں، نیپوٹزم نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، انصاف کے ساتھ معاملہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا رشتہ دار نا اہل ہے، نا لائق ہے، لیکن چونکہ تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کو کوئی عہدہ یا کوئی مقام یا کوئی نوکری یا پوسٹ دے دی جائے اور ایک حقدار کا حق مار لیا جائے جو زیادہ لائق تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تم کو الگ الگ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی۔ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اسی کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ یعنی یہاں پر خطاب ہے مشرکین مکہ سے کہ قیامت کے دن تم اب یہ کہہ نہیں سکو گے کہ عیسائی اور یہودیوں کو تو اللہ تو نے کتاب دی تھی اور ان کی طرف رسول بھیجا تھا، ہمارے پاس تو نہ کتاب تھی نہ رسول تھا، تو ہم کیسے ہدایت پر آتے؟ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں، قرآن نازل ہو گیا ہے، اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم اس پر عمل کر لو۔ حجت ان کی ختم کی جا رہی ہے۔ او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں منہ موڑنے کے بدلے میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ هل ينظرون، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، نہیں یہ انتظار کر رہے مگر اس چیز کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب آ جائے یا آپ کے رب کی بعض واضح نشانیاں نظر آ جائیں. یوم یاتی بعدو آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها, اور جس وقت تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو. بہت خوبصورت یہ آیت ہے, لا ینفع نفسا ایمانها, اس کا ایمان اس کو فائدہ نہ دے گا. کس کو؟ لم تکن آمنت من قبل, جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا. یعنی قیامت کے دن اگر کوئی ایمان لائے گا, اور قیامت کے دن تو سبھی ایمان لے آئیں گے, جب اپنی نظروں سے دوزخ کو جنت کو اور فرشتوں کو دیکھ لیں گے سب ایمان والے ہو جائیں گے. ابو جہل کا ایمان بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان جیسا ہو جائے گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا. تو اس دن ایمان فائدہ نہ دے گا. او کسبت فی ایمانہا خیرا, یا جس نے اپنے ایمان میں سے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. ایمان لایا تھا لیکن نیک عمل کی پونجی اس نے حاصل نہ کی, اس کو بھی صرف ایمان لانا, صرف دنیا میں اسلام کا اقرار کرنا اس کو فائدہ نہ دے گا. ایمان تو وہ چیز ہے کہ جس سے آگے بڑھ کر انسان کو پھر نیک عمل بھی کمانے ہیں. قل انتظروا انا منتظرون, اچھا تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں, ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے, وہی ان کو بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالها, جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے. ومن جاء بالسیئتی فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون, اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے, اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نیک کام کا صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی ملتی ہے. صرف یہ ہے کہ ارادہ کیا, سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے میں فلاں کو, اس کو ضرورت مند ہے, میں یہ چیز دے دیتی ہوں, ابھی عمل نہیں کیا صرف سوچا, نیک سوچ آنے پر بھی نیکی جو ہے وہ لکھ لی جاتی ہے, اور اگر عمل کر لیا اس کے اوپر تو 10 گنا اس کو اس کا اجر دے دیا جاتا ہے. کسی شخص نے گناہ کا ارادہ کیا تو صرف گناہ کا ارادہ کرنے پر گناہ نہیں ملتا, اور جب اس گناہ کے ارادے کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے تو بس ایک گناہ لکھا جاتا ہے. اور اگر وہ گناہ کا ارادہ جو اس نے کیا تھا اس پر عمل نہ کرے, مثال کے طور پہ یہ سوچا کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گی, اب عید آ رہی ہے نا, وہ فلاں ہمارے گھر نہیں آئے تھے, ہم دو دفعہ سے ان کے ہاں جا چکے ہیں عید پر, وہ نہیں آئے ہمارے ہاں عید ملنے, ہم بھی نہیں جائیں گے اس دفعہ. ارادہ کیا لیکن بعد میں سوچا چھوڑو کیا فائدہ, ہم ہی چلے جاتے ہیں, پیٹرول اتنا مہنگا ہے, کیا مجبوری ہے, وہ بےچارے کیوں نہ آ سکے, ہم ضرور ملنے جائیں گے. اب کیا ہوگا کہ چونکہ ایک گناہ کا ارادہ تو کیا تھا, اس پہ عمل نہ کیا, اس پر بھی اب اجر ملے گا. جیسے آپ دیکھیں نا دنیا میں کیا ہوتا ہے, دنیا میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے پیپرز کے اندر, کہ اگر غلط جواب لکھا تو صحیح جواب کے بھی نمبر کٹ جاتے ہیں. اللہ کے ہاں الٹا معاملہ ہے بالکل. فرمایا حدیث میں کہ اس افور کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے ہاں وہی ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے کی ٹھان ہی لی ہو. اتنا اللہ کا فضل ہو اور پھر بھی کوئی جنت حاصل نہ کر سکے تو پھر قصور کس کا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میرے رب نے بال یقین مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ, بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑ نہیں, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا. وما کانا من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. قل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہو میری نماز اور میرے تمام مراسم عبودیت, میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں. پورے کا پورا طریقہ زندگی اللہ کی رضا میں لگا دیا جائے, اللہ کے رنگ میں انسان کی زندگی رنگ جائے, صبغت اللہ آ جائے. عبادت کا طریقہ, اور زندگی میں کیا چیزیں آتی ہیں, خوشیاں منانے کے طریقے, اور موت میں کیا آتا ہے, غم منانے کے طریقے, سب طریقے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں, اللہ کے رنگ میں زندگی رنگ جائے. اور اللہ کے رنگ میں زندگیاں کیسے رنگتی ہیں, اگر سنت کو کلچر بنا لیا جائے. جب سنت کو کلچر بنا لیا جاتا ہے تو پھر کیا ہے, ان نکاح من سنتی, پھر تو نکاح بھی سنت ہے, اور سنت ہم جانتے ہیں کہ ثواب کا کام ہے, اور جب کلچر سنت سے آزاد ہو جاتا ہے تو پھر وہ وبال بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر طرح طرح کی دقتیں، مصیبتیں، مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں اور اجر بھی اس کے اندر کوئی نہیں رہتا ہمارے لیے۔ تو یہ دعا اللہ سے کرنی کہ اللہ پوری زندگی، یہ ہے ادخلوا فی السلم کافتن کی تفسیر سمجھیے، کہ دین میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اللہ ہر کام میرا تیرے لیے ہو، لا شریک لہو، جس کا کوئی شریک نہیں، وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں، کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا، وہو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے۔ حقیقت ہے کسی کا آئی کیو 140 ہے، کسی کا آئی کیو 80، کوئی بے انتہا خوبصورت ہے، کوئی بدصورت، کوئی پیسے والا ہے، کوئی غریب، اللہ نے یہ درجات رکھے ہیں، یہ مٹائے نہیں جا سکتے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ نعمتیں ہوتی ہیں، حسن کی نعمت ہے یا دولت ہے یا عقل ہے، تو وہ بعض دفعہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو گھٹیا سمجھنے لگتا ہے، اور یہ ایٹیٹیوڈ اسی وقت آتا ہے جب انسان یہ سوچے کہ آئی ڈیزرو دیم، میں تو اس قابل تھا، انعام کے طور پہ یا حق کے طور پہ مجھ کو یہ چیزیں دی گئی ہیں، اور یہ اس لیے مجھ کو دی گئی ہیں کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، اس کو اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ گھٹیا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں تھا، مجھ میں کوئی نہ کوئی خوبی تو اللہ نے دیکھی ہوگی جو مجھ کو دیا۔ یہ رویہ پھر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں ہمارا نقطہ نظر، ہمارا پرسپیکٹو درست کیا جا رہا ہے کہ ہاں اللہ نے درجے رکھے ہیں، بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، کیوں؟ لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُمْ، تاکہ وہ اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ نعمت کی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے، صرف کچھ چھن جانے پر نہیں بلکہ کچھ مل جانے پر بھی تھوڑا سا فکر مند ہونا چاہیے کہ اللہ یہ آزمائش ہے، اور اگر یہ آزمائش ہے تو اللہ اس میں مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، میں اس نعمت کا حق ادا کر سکوں۔ ہر نعمت ایک ذمہ داری بن کر آتی ہے، جب ذمہ داری انسان اٹھاتا ہے تو پھر وہ جھک بھی جاتا ہے، نعمت سے اکڑ نہیں آتی بلکہ نعمت سے، جیسے پھلدار درخت آپ دیکھیں کیسا جھکا ہوا ہوتا ہے، زی نعمت والا انسان ہوتا ہے عاجزی ہوتی ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، اکڑ نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا اس کے اندر، وہ ڈرتا ہے کہ اللہ اتنی نعمتیں دی ہیں اس کا حساب کیسے دیں گے۔ جس کے پاس 10 روپے ہیں وہ 10 روپے کا حساب تو جھٹ پٹ دے دیتا ہے، جس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو 10 لاکھ روپے کا حساب جوڑنا کتنا مشکل کام، تو وہ دعا کرتا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو میرا آسان حساب لے، اللہ تو نے اتنا دیا ہے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور وہ بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ سورہ نام حمد سے شروع ہوئی تھی اور اختتام کس پر ہوا ہے؟ مغفرت پر اور رحمت پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی حمد کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور ہماری زندگی کا انجام رحمت اور مغفرت پر کرے، ہمیں رحمت اور مغفرت سے نواز دے۔ سورت الاعراف مکی سورت ہے، آراف کا مطلب ہوتا ہے پہچانی ہوئی اونچی جگہ، عرف سے بنا ہی لفظ، اور بلندی کو بھی کہتے ہیں، تو کوئی بلند جگہ جو کہ جانی پہچانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو، اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی کراؤ۔ وذکرا للمؤمنین، یہ یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، جن کو ہم کہتے ہیں نا اسمال آورز آف دا مارننگ۔ عام طور پہ جو عذاب آتے ہیں وہ ایسے ہی آتے ہیں، کوئی 3 بجے رات کو، 4 بجے، صبح ہوتے ہوتے، ایسے وقت پہ۔ فما کانا دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باس پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے۔ کیا میں اور آپ ان لوگوں میں ہیں جن کے پاس اللہ کا پیغام پہنچ گیا؟ جی ہاں، ہم امت ہیں، ضرور پوچھا جائے گا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور پیغمبروں سے بھی ہم پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا۔ اب بتائیے کہ کیا ہم آگے پیغام پہنچانے والے ہیں؟ جی ہاں، علم کے بغیر ہی ہم دو کام کیسے کریں گے؟ جب ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ پیغام کیا ہے، عمل کیسے کریں گے؟ جب خود ہی نہیں پتا کہ آگے پہنچانا کیا ہے تو آگے پہنچائیں گے کیا؟ دوہری ذمہ داری ہے میرے اور آپ کے اوپر، اور ہماری نجات کا دار و مدار ہے ہی اس کتاب پر، قرآن پر۔ حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف۔ کہے گا کہ اللہ، انہوں نے سب پڑھ لیا تھا، انگلش ایسی اچھی بولتے تھے، فرینچ بھی سیکھ لی تھی، اور نہ آئی تو اللہ کی زبان نہ آئی، اللہ کے کلام کی زبان نہ سیکھے، ٹائم اس کے لیے نہ ملا۔ ہر چیز کے لیے وقت نکلا تھا زندگیوں میں سے، چائنیز بھی بہت اچھا پکاتے تھے اور اکیبانہ بھی، اور گھر تو کیا سجایا ہوا تھا، کپڑوں کے بارے میں سب معلوم تھا۔ ایک نہ سیکھا تو اللہ کا علم ہی نہ سیکھا، اسی کو نہ کیا۔ ہر کام کے لیے وقت نکلا، 2-2 بجے تک پارٹیز اٹینڈ کی، اور نہ وقت نکلا تو اس کتاب کے لیے۔ ہر چیز سمجھ کر پڑھی، ایک کارٹون کی اسٹرپ بھی پڑھی تو سمجھ کے پڑھی۔ آج کا اخبار جو کل ردی ہو جانا ہے، جس میں صرف چند گھنٹے کی خبریں ہیں، اس کو ضرور پڑھتے ہیں صبح نہار منہ، اور نہ پڑھا تو یہ کلام نہ پڑھا، اور پڑھا بھی تو بغیر سمجھے، اور ساری عمر بغیر سمجھے پڑھتے رہے، نہ خود عمل کیا اور نہ آگے کسی کو پہنچایا، تو آپ سوچیں ہماری نجات کیسے ہوگی؟ ہم اپنے آئی کیو کا کیا حساب دیں گے اللہ کو؟ ہم جو اتنے انٹیلیجنٹ، ہم نے جو اتنا اتنا پڑھ لیا، میڈیسن پڑھ لی، ایم بی اے کر لیا، انجینئرنگ پڑھ لی، اور ضرور کریے، کوئی منع نہیں، ضرور گھر سجائیے، منع نہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ یہ نگلیکٹ ہو جائے، یہ دو اتنی بڑی ذمہ داریاں۔ تو یہ اللہ پوچھے گا کہ میری کتاب کے لیے وقت نہ نکلا، اتنا اتنا تم نے پڑھ لیا، تم اتنے ذہین تھے، تم نے سب کر لیا، اور میری کتاب کا تم نے حق نہ ادا کیا۔ مجھے کسی نے کہا ہے نا کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ حقیقت ہے، جہاں معاشرے کے اور بہت سے ڈاؤن ٹروڈن لوگوں کا ہم خیال کرتے ہیں، غریبوں کا، محتاجوں کا، یتیموں کا، بتائیں اسلام سے بڑھ کر غریب آج کون ہے؟ اسلام سے بڑھ کر آج محتاج کون ہے؟ اسلام سے بڑھ کر ڈاؤن ٹروڈن کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا غریبا فطوبا للغربا۔ آپ نے فرمایا اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی، اجنبی تھا، کوئی نہ پہچانتا تھا اس کو، اور عنقریب یہ پھر ایسے ہی اجنبی اور غریب ہو جائے گا۔ اس کو ماننے والے اس کو نہیں پہچانتے، ایسا اجنبی ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اس کی خاطر اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، اس سے وفاداری کا حق نبھائیں، معاشرے کے اندر آؤٹ کاسٹ ہونا گوارا کر لیں، لیکن قرآن کو آؤٹ کاسٹ نہ بنائیں اپنی زندگیوں میں، فَطُوبَى لِلْغُرَبَى، تو مبارک باد ہے ایسے غریبوں کے لیے، ایسے اجنبیوں کے لیے جو اپنے معاشرے میں اجنبی بن جائیں اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کل جنت کا شیئر بہت سستا ہے، اس لیے کہ کوئی نہیں خرید رہا، ایسی پڑا ہے، کوئی اس قرآن کا حاصل کرنے والا نہیں ہے، ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب اس کا شیئر بہت اونچا جائے گا، اور اسی قرآن سے پھر جنت خریدی جا سکے گی۔ یہ ہے نا وہ شیئر قرآن کا جو ہمارے پاس ہے۔ آج خریدار بنیے، کچھ وقت نکالیے زندگیوں سے، اس کو سمجھیے، اس پر عمل کیجئے، آگے پھیلائیے، اور اس لیے کہ ہم تاکہ اللہ کے ہاں اپنے اس امتحان کے اندر سرخرو تو ہو سکیں۔ زور دیکھیے، ولا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. پھر ہم خود اپنے پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے. وما كنا غائبين, آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. اللہ ہماری سب ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہے, کتنا ٹائم گلوسی میگزین میں گزارا, کتنا ٹائم سکینڈلز ڈسکس کرنے میں گزارا, اور کتنا ٹائم قرآن پڑھنے میں اور حدیث اور قرآن ڈسکس کرنے میں گزارا, کتنی دیر ڈرامے دیکھے اور کتنی دیر حقیقت کے بارے میں سوچا. تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یہ باطل باتیں, یہ خوابوں کے قصے, یہ ڈرامے, یہ افسانے غائب ہو جائیں گے. والوزن یومئذ الحق, اور وزن اس روز عین حق ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہ میں فلاح پانے والوں میں شامل کر لے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم بما کانوا بآیاتنا یظلمون, اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہیں, کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے. ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا, اس کی صحیح جگہ پہ نہ رکھنا. اللہ کی آیات پر ظلم یہ کہ اللہ کی آیات کو وہ مقام نہ دیا اپنی زندگی میں جس کی وہ لائق تھیں, وہ اہمیت نہ دی, وہ امپورٹنس نہ دی, وہ محبت نہ کی اسے جس کی کہ یہ مستحق تھیں. وزن کی بات کی گئی ہے, کیا چیزیں ہیں جو کہ انسان کے اعمال نامے میں وزن پیدا کریں گی, نیکیوں میں وزن پیدا کریں گی. ایک تو خلوص, کہ کتنا خلوص تھا اس نیکی کے اندر. دوسرے, کن حالات میں وہ نیکی کی گئی, کیسا ماحول تھا. اگر کچھ مشکل نہیں, جیسے مثال کے طور پہ اگر یہ خلفائے راشدین کا زمانہ ہوتا تو میرے لیے اور آپ کے لیے مجھے بتائیں دین پر چلنا کیا مشکل تھا. نماز پڑھنا, روزے رکھنا, شرک نہ کرنا, بدعتوں میں انوالو نہ ہونا, بدعتیں تھیں ہی نہیں, پردہ کر لینا, ہر چیز اپنی جگہ پر قائم تھی, دین پر چلنا آسان, وہ بھی نیکی ہے. لیکن اس نیکی میں مزید وزن کب پیدا ہوتا ہے؟ جب حالات مخالف ہوں, معاشرہ سپورٹ نہ کرتا ہو, دین اجنبی ہو, ماحول میں مخالفت ہو, بائیکاٹ کی دھمکیاں ہوں, طلاق کی دھمکیاں ملتی ہوں, خاندانوں میں اجنبی انسان بن جائے, اس میں پھر دین کو پکڑ کے رکھنا اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. خود کتنی محنت کی کسی نے. ایک عورت ہے, وہ دینی خاندان میں ہے, ماں باپ بھی دیندار تھے, جہاں شادی ہو کر گئی, شوہر بھی بہت دیندار, وہ نیکیاں کرتی ہے, پردہ کرتی ہے, نماز روزہ کرتی ہے, اس کا اجر ہے, کوئی شک نہیں. ایک جو کہ سٹرگل کرتی ہے, نہ اپنے گھر کا ماحول, کبھی والدین نے بھی دین نہ بتایا, شادی ہو کر جہاں گئی ہسبینڈ بھی ایسا ہے کہ کچھ دین سے دلچسپی نہیں, بلکہ الٹی مخالفت ہی مخالفت ہے, پھر وہ پکڑ کر اور جم جاتی ہے دین کے اوپر, تو آپ سوچیں اس کا تو درجہ اور اس کی محنت. اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی محنت کو نہ دیکھے. ایک ایک آنسو جو انسان کی آنکھ سے گرتا ہے, ایک ایک زخم جو دل پہ لگتا ہے, ہر چیز اللہ نے سمیٹ کے رکھ لی. اللہ کے خوف میں ایک آنسو, حدیث میں آتا ہے کتنا, مکھی کے سر کے برابر, اس کا بھی وزن ہے, اور اتنا قیمتی, اتنا بھاری, تمام ہیرے موتیوں سے جو ہم جمع کرتے ہیں ان سے زیادہ قیمتی. ہیرے موتی تو جہنم کی آگ نہیں بجھا سکیں گے, اس چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس پر اللہ کی محبت یا اللہ کے خوف سے آنسو گرے ہوں یا آنسو لگے ہوں. اب نفس کا رجحان بھی ہوتا ہے, اس سے بھی وزن پیدا ہوتا ہے نیکیوں کے اندر. مثال کے طور پہ کسی کے لیے صبح اٹھنا بہت آسان ہے, صبح صبح وہ چہچہاتے ہوئے چڑیوں کی طرح اٹھ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ یہ 9 بجے سورج کیوں نہیں نکلتا, یہ کیوں صبح صبح 5:30 بجے نکل کے سامنے آ جاتا ہے. ان کے لیے صبح اٹھنا بہت مشکل. تو فجر کی نماز پڑھنے کا اجر دونوں کا ہے, لیکن جو بہت جبر کر کے اٹھا, اپنے نفس کو ناراض کیا, رب کو ناراض نہ کیا, اس میں وزن ہے, بڑی چیز ہے. اور اعمال نامے میں سب سے بھاری چیز فرائض ہوں گے, کوئی نفلی عبادت فرض کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. حدیثوں سے بھی کچھ ہمیں اعمال پتہ چلتے ہیں, اچھا اخلاق بہت بھاری ہوگا مومن کے اعمال نامے میں, اور خاموش رہنے کی عادت یہ بھی بہت بھاری ہوگی. فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا, مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, اور تحقیق ہم نے تمہیں بنایا, ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی. اللہ نے ہماری صورتیں کیوں بنائی؟ اللہ نے ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری ناک کیوں بنائی؟ ہم سمجھتے ہیں شاید ڈیکوریشن پیس کے طور پہ بنائی تاکہ ہم پیارے لگیں، اسی لیے ہم روتے پیٹتے رہتے ہیں اپنی شکلیں دیکھ کر آئینے میں، امی سے بھی لڑ لیتے ہیں جا کر کہ آپ کی آنکھیں چھوٹی ہیں نا، آپ کا سر آ گیا، ابا سے کہتے ہیں آپ کی طرف سب کے رنگ کم ہے نا، ہم کالے ہو گئے، اسی کو جھاڑتے پہنچتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں ٹوٹل یہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ امپریس نہیں ہوتا شکلوں سے، کوئی مس ورلڈ بھی ہو تو اللہ کو اس سے کیا غرض؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ تمہاری صورتوں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جنت میں داخلے کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ اس بات پر ہے کہ وہ گرین آنکھیں تھیں، وہ اتنی فیر تھیں، ان کے بالوں میں اتنی چمک تھی، وہ تو مس ورلڈ تھیں، اب مس ورلڈ آ رہی ہیں، ان کو تو جنت میں جانے ہی جانے، اتنی حسین ان کو دوزخ میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ اور یہ نہیں، ان کے تو پمپلز تھے، یہ نہیں جا سکتی جنت میں، ان کے تو بالوں کے اندر کوئی شائن ہی نہیں تھی، قد دیکھا تھا اتنا سا، یہ کیسے جائیں گی جنت میں؟ یہ ہوگا نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں متاثر ہوتا، وہ تو خود بنائی ہے اس نے شکلیں، وہ کیا امپریس ہوگا؟ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تم کیا بنا رہے ہو، جس مقصد سے یہ آنکھ دی تھی اس مقصد کے خاطر استعمال کیا۔ کیا کبھی اللہ کی یاد میں روئی تھی؟ کبھی اللہ کی محبت میں روئی تھی؟ کبھی اللہ کا کلام پڑھا تھا؟ کیا اس کے اندر حیا تھی؟ کیا غیر محرموں کو دیکھنے سے کتراتی تھی؟ کیا حرام چیزوں سے بچتی تھی؟ تھی تو اللہ کو بہت پیاری ہوگی۔ بلال رضی اللہ عنہ وہ خوبصورت تو نہیں تھے، حبشی تھے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں، موٹے سے ہونٹ تھے، کالا رنگ تھا، عبداللہ بن ابئی، ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے ہینڈسم، لیکن اللہ کو وہ بلال کتنے پیارے، جنت ان کا مقام ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی شکل سے صحیح کام لیا۔ مشین ہمارے پاس کوئی گیجٹ رکھا ہے، وہ گیجٹ کتنا بھی خوبصورت ہے کام نہیں کرتا، ٹی وی رکھا ہے لیکن ڈبا ہے بالکل، کچھ نظر نہیں آتا اس کے اندر، تو فائدہ ہم پھینک دیتے ہیں اس کو اٹھا کر۔ ہم اپنی گیجٹ کی خوبصورتی سے امپریس ہوتے ہیں لیکن کام نہیں کرے تو وہ بیکار ہے۔ اسی طرح یہ چیزیں ہیں، اگر خوبصورت ہیں اور کام بھی کرتی ہیں الحمدللہ، لیکن خوبصورت ہیں اور کام نہیں کرتی کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ان کی۔ تو صورت کا بھی انسان مقصد سمجھے کہ اسے جنت کمانی ہے، اپنے رب کو پہچاننا ہے ان چیزوں سے۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، لم یکن من الساجدین۔ قال اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ قال بولا انا خیر منہ، انا ایگو ایشو، اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے۔ ہم کہتے ہیں نا اپنے گناہوں کے لیے آج کے شیطان نے ہمیں بہکا دیا، شیطان نے ہمیں بھٹکا دیا، تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ اس کی انا نے۔ یہ نفس جو ہے نا، ہمارا ایگو پرابلم، یہ بعض دفعہ ہم کو نیکی پر نہیں آنے دیتا، ایگو کا ایشو بن جاتا ہے۔ انا خیر من، اس نے کہا میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ یعنی ایک تو گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اوپر سے لاجک بھی پیش کر رہا ہے، فلسفی بھی جھاڑ رہا ہے اللہ کے سامنے، ریزننگ بھی دے رہا ہے، جسٹیفیکیشن، کہ اللہ اس لیے سجدہ نہیں کر رہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہبط منہا، یہاں سے نیچے اتر، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، فخرج تو نکل، انک من الصاغرین، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ تکبر اور صغار دو چیزیں، جو خود بڑا بننا چاہتا ہے اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ قال انذرنی الى یوم یبعثون، بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کیا پتا چلا؟ اللہ کو بھی مانتا ہے، روز قیامت کو بھی مانتا ہے، لیکن مومن کہیں گے ہم اس کو؟ نہیں۔ فرمایا قال انک من المنذرین، اچھا تجھے مہلت ہے۔ قال بولا فبما اغویتنی، اللہ جیسے تو نے مجھ کو گمراہ کیا، نافرمانی کی، اللہ کی بات نہ مانی، جسٹیفائی کیا، فلسفی پیش کر دی اس کے لیے، خود کو بالکل ٹھیک سمجھا کہ میں نے جو کیا میں نے ٹھیک کیا، آئی واز رائٹ، اور پھر اللہ کو بلیم کر دیا کہ اللہ تو نے گمراہ کیا، نہ تو مجھے حکم دیتا آدم کو سجدہ کرو نہ میں گمراہ ہوتا۔ اس کا اصل نام عزازیل آتا ہے، 70,000 سال سے عبادت کر رہا تھا، یہ روایات میں آتا ہے، عبادت کرتا رہا لیکن اطاعت نہ کر سکا۔ اور یہ شیطانی عمل ہے، عبادت اللہ کی مرضی کی، اطاعت اپنے نفس کی یا معاشرے کی۔ تو اس نے کہا اللہ بما اغویتنی، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، ایسا حکم کیوں دیا جو میں کر نہیں سکتا تھا۔ جیسے کوئی کہے کہ اللہ نے شریعت اتنی مشکل کیوں بنائی کہ ہم عمل نہیں کر سکتے، ہپسٹرز پہننا، سلیو لیس پہننا ثواب ہوتا، ہم سب جنت میں جاتے، اللہ کیوں رکھا حجاب جو ہم کر نہیں سکتے، کیوں بنائی شریعت اتنی مشکل؟ تو کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ آپ دیکھیں ٹائم مینجمنٹ اس کا، جو گمراہ ہیں، جو بھٹک رہے ہیں، وہ تو خود ہی بھٹک رہے ہیں، جو خود کسینوز میں بیٹھے ہیں اور شراب پی رہے ہیں اور زنا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نہیں لگتا جا کر، وہ تو اس کے ساتھ ہی ہیں، شیاطین الجن والانس، یہ تو ان کے پیچھے لگتا ہے، ٹائم اور اپنی اٹینشن ان کو دیتا ہے جو کہ سیدھے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے وہاں آ کر بیٹھ جاؤں گا، جو قرآن پڑھیں گے، تجھے راضی کرنا چاہیں گے، اب ان کے پیچھے پڑ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم، پھر میں لازماً آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، یہ ڈائریکشنز دیکھ لیجئے، آگے سے، یا ایدیہم، بین ایدیہم، یت کہتے ہیں ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا چیز ہے؟ اپنا وجود، کہ دل میں اللہ تیرے احکامات کے خلاف شکوک، شبہات، بغاوت، غصہ، نفرت، ریزنٹمنٹ بڑھکاؤں گا۔ ومن خلفہم، اور پیچھے سے آؤں گا۔ وان ایمانہم، اور دائیں سے آؤں گا، یعنی نیکی سمجھ کر گناہ کریں گے۔ وان شمائلہم، اور بائیں طرف سے آؤں گا، گناہوں کے فائدے بتاؤں گا۔ ولا تجدوا اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اخرج منہا، نکل یہاں سے، مدعوما مدحورا، ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، اس کو کہنا کہ ڈسمس کیا ہوا، نکالا ہوا۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے، تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یاد رکھیں ہم بھی، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، ضرور اللہ جہنم میں ڈالے گا ان کو جو شیطان کے پیچھے چلے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہی شریعت کا مزاج ہے، سب کچھ جائز ہے، چند چیزیں حرام ہیں، چند چیزوں سے منع کیا گیا ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، اس کی میتھڈالوجی، انہی حرام اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، انہی کو اتنا اٹریکٹیو بنا کے انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو زندگی کا فائدہ کیا ہوا، تم نے تو زندگی کو انجوائے نہ کیا اگر تم نے یہ کام نہ کی جن سے اللہ نے روکا ہے۔ فوسوس لہما الشیطان، پھر شیطان نے ان کو بہکایا، لیبدیا لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اب دیکھیں شیطان کس روپ میں آیا، وسوسے کے روپ میں، شیطان اپنی اوریجنل شکل میں نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے انٹروڈکشن کروائے کہ جی میں شیطان ہوں اور میں آپ کو بہکانے آیا ہوں، ایسے نہیں آیا، بلکہ وسوسہ، انسینویشنز کرتا ہے، گناہ کا خیال بار بار ڈالتا ہے انسان کے دماغ میں۔ تو کسی گناہ کے خیال کا بار بار دماغ میں آنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ شیطان آ گیا ہے، اسی شکل میں آتا ہے۔ وقال، اور اس نے کہا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ شجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اللہ سے بدگمان کرنے آ گیا۔ اب آپ دیکھیے، جو بین ایدیہم اور وما خلفہم کی ہم نے بات کی، تو دیکھیں آگے کون ہوتا ہے، انسان کے والدین ہوتے ہیں، خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں، پیچھے کون ہے، اولاد ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں شیطان ہمارے پاس کیسے آئے گا، وہی والی بات ہے، اوریجنل شکل میں تو نہیں آئے گا، ہم تو کبھی بھی اس کی بات نہ مانیں۔ شیطان آتا ہے کسی پیارے کے روپ میں، کسی ایسے انسان کے روپ میں جس پر ہمیں ٹرسٹ ہو۔ ہم دشمن کی بات تو مانتے نہیں نا، ہم تو دوست کی بات مانتے ہیں، ہم کیسے پہچانیں گے یہ میرا دوست ہے یا یہ شیطان ہے؟ جو بھی اللہ کی بات ماننے کا نقصان گنوائے کہ اگر تم نے اللہ کی فلاں بات مانی تو دیکھنا کتنی مشکل آئے گی، وہ شیطان ہے. اور جو اللہ کی بات نہ ماننے کا فائدہ گنوائے کہ تم ذرا فلاں بات چھوڑ کے تو دیکھو، اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی نہیں کر لو گناہ، چھوڑ کے دیکھو کتنا فائدہ ہوگا تمہارا، سب کتنی محبت تم سے کرنے لگ جائیں گے. اللہ کا حکم توڑنے کا فائدہ بتائے، آپ فوراً پہچان جائیں یہ شیطان ہے. وقاسمہما، اور قسم کھا کر کہا، انی لکم لمن الناصحین، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. آئی ایم یور فرینڈ، بائی گاڈ آئی ایم یور فرینڈ. یہ انداز کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا بھلا نہیں چاہوں گا تو کون چاہے گا، اور اللہ سے بدگمان کر کے دور ہٹا دینا. اب کرتا رہا. فدلہما بغرور، اس طرح دھوکہ دے کر رفتہ رفتہ اپنے طریقے پر لے آیا. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے. پھر کیا ہوا؟ وَاتَّفِقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگ گئے. حالانکہ شوہر بیوی تھے، لیکن جب لباس اترا، جسم ایک دم سے بالکل کھل گیا، تو فطری طور پہ انسٹنکٹیولی انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دیا. یہ آپ دیکھیں کون ہے، یہ پیور ہیومن بینگز ہیں، پہلے انسان. ابھی کوئی درس نہیں سنا انہوں نے، کسی نے نعوذ باللہ، جو ہم کہتے ہیں نا اچھا برین واش کر دیا، اچھا فلاں کے درس میں جا رہے ہو تو انہوں نے برین واش کر دیا. ان کو تو کسی نے برین واش بھی نہیں کیا، یہ تو ابھی اوریجنل انسان ہے، نئے بنے ہیں، یہ تو اپنی فطرت پر قائم ہے. انسان کی فطرت کے اندر حیا موجود ہے، اور جب فطرت پرورٹ ہو جاتی ہے، مسخ ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے انسان میں سے. تو بے حیا ہونا اب نارمل ہے، اور حیا دار ہونا یہ عین فطرت ہے انسان کی. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. پھر ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں درخت سے روکا نہ تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قالا، دونوں بول اٹھے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا خود اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تُو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور تُو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. یہ بھی انسانیت ہے کہ انسان اللہ کو ناراض نہیں دیکھ سکتا، تڑپ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جیسے بچہ ماں کو ناراض نہیں دیکھ سکتا. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور کبھی ماں اس کو کہہ دے کہ میں ناراض ہوں تم سے، آپ دیکھیں وہ کونے میں کھڑا روتا رہے گا جب تک ماں نہ چوم لے اس کو اور گود نہ اٹھا لے. تو آج انسانیت کیوں اتنی بے چین ہے؟ اس لیے کہ اللہ ناراض ہے، چین اٹھ گیا ہے نا ہم لوگوں کا. یہ فطرت ہے ہماری کہ جب رب ناراض ہوتا ہے تو ہم اندر سے بے چین ہوتے ہیں، لیکن وہ باہر میڈیا آن سلاٹ اور ایک اس قدر ہم کو ڈبا دیا ہے گناہ کی آوازوں نے کہ ہم فطرت کی بے چینی کی وجہ نہیں پا سکتے. کیوں میں بے چین ہوں؟ مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ آخر کیوں دوائیں اتنی مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں، سکون بخش ادویہ، ریلیکسنس اور فلاں اور نیند کی دوائیں اور سکون بخش دوائیں، کیوں؟ سکون ختم ہے، اس لیے کہ اللہ ناراض ہے. انسان اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، راضی کرنا چاہتا ہے، فطرت ہے اس کی، نیچر ہے انسان کا کہ وہ یہ کرے. پھر آپ دیکھیے یہ دعا مانگی ہے یہاں پر آدم علیہ السلام نے اور بی بی حوا نے، پہلی دعا جو سکھائی گئی، استغفار. سب کچھ ان کو بن مانگے مل گیا تھا، اب تک جنت کی سب نعمتیں مل گئی تھیں بن مانگے، لیکن بخشش بن مانگے نہیں ملتی، بخشش مانگنی ہوتی ہے تو ملتی ہے. خطا ہوئی ان سے، اب تک تو اللہ کو نہیں پکارا تھا، کب پکارا؟ جب خطا ہو گئی. گناہ کا لفظ ان کے لیے استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہ خطا جب ہو گئی ہے، ایک غلطی ہو گئی تو اپنے رب کو پکارا. تو ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے، ہم سے جب خطا ہوتی ہے اور خطائیں ہوتی ہیں اور گناہ پر گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، ہم اتنے شرمندہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے گناہگار ہیں، ہم کیا منہ لے کر اللہ سے دعا کریں؟ ہم کہتے ہیں ہم تو دعا نہیں کر سکتے، تو ہم کسی نیک انسان سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے. یہ رویہ اچھا نہیں ہے. یہ تو بنی اسرائیل کا رویہ تھا کہ خود دعا نہیں کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تو اردو لنا ربک، پکاریے ذرا ہمارے لیے اپنے رب کو. جب خطا ہوئی تو اپنے رب کو پکارا، پکارا نا، بے چین ہوئے تو رب کو پکارا، اور رب نے پکار کو قبول فرمایا. تو گناہ اللہ کی جناب میں ہمیں کنڈیم نہیں کر دیتا، ہم سے یہ توقع نہیں ہے کہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے. جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے وہ یہ کہ گناہ کر کر ڈٹنا مت اس کے اوپر, یہ شیطانیت ہے. گناہ کر کے جسٹیفائی کرنا یہ شیطانی کام ہے, اور گناہ کر کے معافی مانگ لینا یہ تو آدمیت ہے, انسانیت ہے, یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی نہیں ہوا کہ آدم علیہ السلام یوں سوچتے کہ بھئی اب تو مجھ سے خطا ہو گئی, اب میں کس منہ سے اللہ سے دعا مانگوں, تو چلو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہوں کہ ان کے وسیلے سے میں دعا کر لوں. بنایا وسیلہ بتائیے, کسی کا نام لیا, خود پکارا, خود انی قریب, اللہ بالکل قریب ہے, اجیب دعوت دعی ردان, ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے. شیطان ہم کو اس طرح اللہ سے دور کر دیتا ہے کہ تم کس منہ سے دعا مانگو گے, تم اتنے گناہگار, تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, فلاں سے کہو وہ کرے گا, اور ہمیں اللہ سے اور دور کر دیتا ہے. تو خود دعا کرنی ہے, اللہ بخشے گا انشاءاللہ. قال احبطوا بعضكم لبعض عدو, فرمایا اللہ نے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے, اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے, اور اسی میں سے تم آخر کار نکالے جاؤ گے. یعنی گناہ کی سزا کے طور پہ دنیا میں نہیں بھیجے گئے. تھیوری آف اوریجنل سن, انسان کا ازلی گناہگار ہونا, یہ اللہ نے نہیں کہا, یہ تو ایک اور تھیوری ہے جو انسانوں کے دماغوں نے گھڑ لی. اللہ نے تو معاف کر کے, پاک صاف کر کے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. فرمایا یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے. اچھا اب یہ دیکھیے قرآن کی آیت, اور ذرا اپنی ہسٹری کی کتابیں ذہن میں لے کر آئیے. ہم نے تو ہمیشہ یہی پڑھا کہ جب انسان آیا تو اس کے پاس تو کپڑے ہی نہیں تھے, مدتوں تو وہ ایسی ننگ دھڑنگ پھرتا رہا, پھر کہیں جا کے اس نے اپنا سطر ڈھانکنا شروع کیا. حالانکہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان اور لباس ساتھ آئے ہیں, یہ کوئی بات کی ایجاد نہیں ہے. تو ہسٹری غلط بتا رہی ہے, وہ غلط ڈپکٹ کر رہے ہیں, وہ فینسی فل تھنکنگ ہے ان کی اپنی, حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, حقیقت اللہ بتائے گا. تو لباس نازل ہوا کیوں؟ کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے, اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. ریش کہا جاتا ہے جانور کے پروں کو, اور جانوروں کے پر آپ دیکھیے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا. مور کو اللہ نے کتنا پیارا لباس پہنایا ہے, اور چڑیوں کو اور سب کو اللہ نے کتنے کتنے حسین لباس دیے ہیں. دو مقاصد یہاں بتائے جا رہے ہیں لباس کے, سوآتکم وریشا, جسم کو ڈھانپے زینت بھی ہو. تو زینت کا اختیار کرنا پسندیدہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو زینت بالکل ناپسند ہوتی تو اللہ بلیک اینڈ وائٹ دنیا بنا دیتا. مچھلیوں کا لباس دیکھیں, اتنی سی ٹیوب لائٹ ایک مچھلی ہوتی ہے, ٹائنی سی بالکل, اس کے اندر آپ فلوریسنٹ کلر تو ذرا دیکھیں کتنے حسین. تو اللہ کو تو خوبصورتی پسند ہے, کوئی حرج نہیں اس کے اندر اگر انسان لباس میں خوبصورتی چاہے. دیکھیں ریش کا لفظ آیا ہے نا, ایسا لباس جو سوٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہر وقت بھیانک اور خوفناک نظر آئیں اور لوگ دیکھ کے ہم کو ڈریں, یہ نہیں کہا گیا. اور خاص طور پہ عورت کی کمزوری ہے, اچھے رنگ اچھا لباس وہ پہننا چاہتی ہے. ضرور اللہ نے ریشم کا کیڑا بنایا میرے اور آپ کے لیے, ساری زندگی ریشم بنتا رہتا ہے تاکہ میں اور آپ ریشم پہن سکیں. ضرور پہنیں, کوئی حرج نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ کسی بندے پر جو انعام ہو اس کا اثر اس پر نظر آئے. ایک شخص نے پوچھا, اس نے آ کر کہا کہ مجھے بہت شوق ہے کہ میرا لباس اچھا ہو, میرا جوتا اچھا ہو, یہاں تک کہ میرا کوڑا بھی بہت اچھا ہو, تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. جب ہم زیادہ ہی متقی ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا, پریٹینڈ کرتے ہیں, تو ہم تو یوں گھورتے ہیں لوگوں کو, اگر اچھا کپڑا پہنا ہو ہم کہتے ہیں بڑے متقی بنتے ہیں, کپڑے دیکھے تھے کیا پہنے تھے, میک اپ کر کے تو آ گئی تھی. سخت اعتراض ہوتا ہے, سوکھے منہ, سر جھاڑ, منہ پھاڑ, پیبند لگے, چاہے گھر میں کتنی بھی دولت ہو, ہم کہتے ہیں ہاں دیکھا کتنی متقی ہیں. اس طرح ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. کہا کہ نہیں, تکبر کیا ہے؟ حق کو ٹھکرانا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا, یہ تکبر ہے. اپنا شوق پورا کرنے کے لیے, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اچھا لباس پہنے, کوئی حرج نہیں. دوسروں کو مروب کرنے کے لیے نہیں پہننا چاہیے, یہ اسراف ہے. اس لیے لباس پہننا کہ اب نند اور دیورانی دیکھ کر جلیں گی, اور وہ ڈسکس کرنا کہ دیکھا میرا ڈریس دیکھ کر کیسی چپ ہو گئی تھی, کتنا جل رہی تھی, اور خوش ہونا. یہ ہے غلط چیز، یہ چیز پسندیدہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں نمائش اور شہرت کے لیے کپڑا پہنے گا، اس کو اللہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کے کپڑے پہنائے گا۔ اس نیت سے کپڑا پہننا کہ مجھ جیسا ڈریس کسی کا نہ ہو، سٹینڈ آؤٹ ان اے کراؤڈ، ٹو بی ڈفرنٹ، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ یہی شوق شیطان کو تھا نا، اس نے کہا تھا نا انا خیر منہ، میں تو ان سے بہتر ہوں۔ مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص دو چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا اور اپنے جی میں ان قیمتی چادروں پر اترا رہا تھا۔ آپ دیکھیں نا، بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی دوپٹہ ٹھیک کریں گے، کبھی سائڈ میں یوں کریں گے، پھر دیکھیں گے اور لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ بہت شو آف کر رہے ہیں اپنے کپڑوں کے اوپر۔ تو ایک آدمی کا ذکر ہے، اپنی قیمتی چادروں پر اترا رہا تھا، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور اب وہ قیامت تک مسلسل زمین میں دھستا جا رہا ہے۔ تو دکھاوے کے لیے پہننا بالکل صحیح نہیں، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ڈریس ایک دفعہ پہن لیا، دوبارہ تو کسی قیمت پر نہیں پہنا جا سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب دیتے ہیں اس میں بھی نمائش کرتے ہیں، بری ساری بری اٹھا کر لے کر جائیں گے۔ اب لڑکی کل گھر آ رہی ہے، اس کے لیے آپ نے بنایا ہے، وہ آ کر پہن لے گی؟ نہیں، پہلے اٹھا کر وہاں لے کر جائیں گے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک خاتون کرسی پر کھڑی ہو گئی، ایک ایک بری کا جوڑا انہوں نے ایسے ایسے کر کے سب کو دکھایا، پھر رکھ دیا، پھر دوسرا اٹھایا، پھر یوں دکھایا۔ یہ دکھاوے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، سارا وبال بنے گا، قیامت کے دن سب حساب دینا پڑے گا ایک ایک چیز کا۔ اور پھر اسراف پسندیدہ نہیں، 100 جوڑے، 150 جوڑے، 200 جوڑے جہیز بری کے مل کر ہو گئے، آدھے پھکتے نہیں اس کے اندر سے، سائز چینج ہو گیا، فیشن چینج ہو گیا، دل سے اتر گئے، پھک پھکا کے برابر ہو گئے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو بندہ قیمتی لباس کی استطاعت کے باوجود ازراہ توازو اس کو استعمال نہ کرے، تو قیامت کے دن اللہ ساری مخلوقات کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو بھی پسند ہو پہن لے۔ فرمایا، وہ لباس و تقوی ذالک خیر، بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، تقوی روح کا لباس ہے۔ اگر روح میں تقوی نہیں تو لباس کا ستر ڈھانکنے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، سب کچھ پہننے کے باوجود کچھ نہیں پہنا ہوا ہوگا، وہ صرف زینت بڑھانے کے لیے، دوسروں پر اپنی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس لباس کو نہیں استعمال کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں پر حلال ہے اور میری امت کے مردوں پر حرام۔ اپنے ہم شادیوں میں دیکھیں، ہمارے یہاں شادیوں میں تو لگتا ہے کہ جب تک دولہا سلک کی شیروانی نہ پہنے اور سونے کی انگوٹھی نہ پہنے نکاح نہیں ہوگا، اس قدر اہم ہو گئی ہیں یہ دونوں چیزیں، حالانکہ حرام قرار دیا ہے مردوں کے لیے۔ فرمایا کہ جو مرد دنیا میں ریشم اور سونا استعمال کریں گے، وہ جنت میں استعمال نہ کر سکیں گے، یہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے پرابلمز ہیں۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کے جسم کے قابل اعتراض حصے ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ کیا کیا تھا شیطان نے؟ لباس کا وار ہوا تھا، اللہ ناراض ہوا تھا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو لباس اتر جاتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے یا کتنا ناراض، اپنے اپنے لباس کو دیکھ لیں۔ انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو، اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں کچھ علم نہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، میرے رب نے تو مجھ کو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھوں اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، مگر دوسرا گروہ اس پر گمراہی حق ثابت ہو گئی۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذو زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، ولا تصرفو، لیکن حد سے نہ بڑھو، انہ لا یحب المصرفین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا۔ یہ ایک بگڑا ہوا دینی مزاج ہوتا ہے کہ اچھی خاصی چیزوں کو حرام کر لینا، اتنی سختی برتتا ہوں چیزوں کے اوپر جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ سختی آ جاتی ہے، زندگی خشک ہو جاتی ہے، مزاج میں کڑواہٹ پیدا ہونے لگتی ہے، اور جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے، چاشنی آتی ہے زندگی کے اندر، کھانا ہے اور پینا ہے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشیاں رکھی ہیں نا اس کے اندر، تو ضرور کرے، لیکن یہ نہ ہو کہ ان میں اتنا مصروف ہو کر ان کو مقصد اپنا بنا لے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، آپ چٹنیاں، پکوڑے، چاٹ، دہی بڑھے، جو جی چاہے کھائیں، لیکن یہ نہ ہو نا کہ پھر آپ کی مغرب کی نماز چلی جائے، یا کوئی اور مسئلہ اس میں ہو جائے، عبادات چھٹ جائیں، یا بیمار ہو جائیں۔ اور دوسری سختی یہ ہے اپنے اوپر فرض کر لینا کہ اب تو ہم پکوڑے بنائیں گے ہی نہیں بس اس رمضان۔ بہت کہتے سنا گیا، لوگوں کو لگتا ہے بہت اعلیٰ نیکی کا معیار ہے افطار میں چھولے نہ کھانا۔ اللہ کو کیا مطلب اس سے کہ آپ آلو گوشت کھاتی ہیں کہ آپ چھولے کھاتی ہیں؟ بلا وجہ ایک معیار بنا کر اس کو فلانٹ کرنا اور نیکی کے سٹینڈرڈ کے طور پر اس کو پیش کرنا، اس میں کون سی نیکی ہے؟ اگر کر سکتے ہیں الحمدللہ، کھائیے، پیجیے، انجوائے کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ وطیبات من الرزق، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہیں کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہوں۔ کھانے کے بھی آداب ہیں کہ انسان کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، بیچ میں یاد آ جائے تو بسم اللہ ہی اولہ والآخرہ پڑھ لے۔ اگر بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بغیر بسم اللہ پڑھے کھاتا ہے تو شیطان شامل ہو جاتا ہے اس میں آ کر۔ ایک تہائی کھائے، ون تھرڈ کھانا، ون تھرڈ پانی، اور ایک تہائی خالی چھوڑ دے، جتنا نکالیں اتنا کھائیں، ضائع نہ کریں۔ بعض دفعہ 400 یا 700 روپیز پر ہیڈ کا بوفے ہم لیتے ہیں، اب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنا خرچ کیا، ڈھیر سیلڈ لے لی، نہیں کھا سکتے، لیکن چونکہ پیسہ خرچ کیا ہے لیں گے ضرور، چاہے اس کو ان ٹچ چھوڑ دیں۔ بیرے آتے ہیں، بھری بھری پلیٹیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، کھانا نکالیں گے اتنا کہ ہم چار دفعہ میں بھی وہ کھانا نہ کھا سکیں۔ اگر آپ اتنا نہیں کھا سکتی تو آپ نے کیوں لیا 700 روپے پر ہیڈ کا بوفے؟ آپ چیز آرڈر کریں لیکن جتنا پلیٹ میں نکالیں اس کو پورا کریں۔ یہ پھکنا، یہ پھر شیطان کی غذا بن جاتی ہے۔ قل، کہیے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ ان سے کہیے، میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں، بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں خواہ چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ حقیقت میں اس نے فرمائی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر پیچھے آگے نہیں ہوتی۔ اے بنی آدم، یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے، یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن اور انس جا چکے۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا پہلے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا۔ امت لفظ آیا ہے اور اخت دوسرا لفظ آیا ہے۔ اخت کہا جاتا ہے بہن کو، ساتھی کو، تو ایک گروہ آئے گا اور اس کے ساتھ دوسرا گروہ جو کہ پہلے جہنم میں ہوگا، اب ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے اور لعنت ملامت آپس میں ہوگی، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ تمہاری وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہوا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ پچھلی نسل سے غلطیاں ہوئیں، پچھلی نسل کی غلطیوں کو اگلی نسل نے فالو کیا، تو اب وہ بہت ناراض ہوں گے کہ ہم تو تمہاری عزت، تمہاری عظمت کی وجہ سے تمہارے طریقوں کو گلے سے لگائے رہے اور دیکھو ہمارا کیا انجام ہو گیا۔ اسی طرح ساتھی ہوں گے، کچھ لیڈرز ہوتے ہیں، کچھ ان کے فالوورز ہوتے ہیں، آنکھ بند کر کے کسی لیڈر کے پیچھے چل پڑنا، یہ دعا کیے بغیر اللہ سے کہ اللہم ارنا الحق حقا، کہ اللہ میں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، یہ دیکھا ہی نہیں کہ وہ لیڈر کس راستے کی طرف بلا رہا ہے اور چل پڑے اس کے پیچھے، ہی سوچا کہ بس یہ صحیح ہی جا رہا ہوگا، تحقیق نہ کی، پتہ چلا اس نے تو جہنم میں لے جا کر گرا دیا۔ تو قیامت کے دن پھر وہ بلیم کریں گے اپنے لیڈرز کو کہ تم نے ہمیں مروا دیا، ہم تو تمہارے خلوص پر اعتبار کیا کرتے تھے، ہم تمہیں سچا سمجھا کرتے تھے اور دیکھو آج ہمارا کیا حال ہوا۔ تو لعنت ملامت، لڑائی جھگڑا، ہر طرح کا عذاب جہنم کے اندر ہے، جسمانی بھی اور نفسیاتی بھی۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا، اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ یہاں تو اتنی وفاداریاں، اس قدر دوستیاں، ایک دوسرے کا ہر چیز میں ساتھ دیتے ہیں، آنکھ بند کر کے بات مانتے ہیں، نہ قرآن سے ویریفائی کرتے ہیں نہ حدیث سے، اور وہاں دشمنی کا یہ حال کہ وہ جہنم کا عذاب جو خود بہت ہے وہ بھی کافی نہ لگے گا، کہیں گے اللہ دگنا عذاب دے ان کو۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، مگر تم جانتے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں گمراہ کیا، تم نے آگے کی نسل کو گمراہ کیا، تم نے بھی تو ہدایت کو خود پہچاننے کی کوشش نہ کی، تم نے بھی تو پرواہ نہ کی۔ نیکی ہو یا بدی ہو، کوئی دونوں میں سے چیز ہو، یہ کسی ایک انسان کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کو یہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ نیکی کا ایک ذرہ بڑھتے 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 پھیلتے پھیلتے احد کے پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، اور گناہ کا ایک بیج پورا جنگل بن جاتا ہے۔ تو انسان کو بہت محتاط ہو کر عمل کرنا چاہیے، ہم اپنے عمل سے دوسروں کے لیے نمونہ بھی بن رہے ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ معاشرے میں کوئی باعزت مقام رکھتی ہیں تب تو ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اگر ٹرینڈ سیٹرز کی کیٹیگری میں آتی ہیں پھر تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لوگ فالو کرتے ہیں نا لیڈر سمجھ کے اور پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اب جواب کیا ملے گا، وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے بچا لے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، ہم ہر ایک کو اس کی طاقت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ دیکھتا ہے کون کتنی نیکی کر سکتا تھا، میں نے کیا اس کو ہیریڈیٹری فیکٹرز دیے تھے، کیا انوائرمنٹل فیکٹرز تھے، کس ماحول میں تھا، کیا استعداد تھی اس کے اندر، کیا صلاحیتیں تھیں، اسی کے حساب سے پوچھا جائے گا، اور اللہ کسی پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالتا نہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ اہل جنت ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ آپ دیکھیں کتنا بھی اچھا ماحول ہے، امیجن کریں کہ بہت خوبصورت جگہ آپ بیٹھی ہیں، بہترین لباس ہے اور آپ بہت عمدہ کھانا بھی کھا رہی ہیں، اتنے میں ایسا شخص کوئی وہاں پر آ جاتا ہے جو آپ کو پسند نہیں، سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ اب جنت میں آپ داخل ہو رہی ہیں انشاءاللہ، سامنے کوئی آپ کی ناپسندیدہ ہستی بیٹھی ہے، آپ نے کہا لو یہ یہاں بھی آ گئی، سارا مزہ جنت کا خراب، یہ نہیں ہوگا۔ تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کہ جو دلوں میں آپس میں دنیا میں رنجشیں پیدا ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صاف کر دے گا، پھر جنت میں داخل کرے گا، سب دوستوں کی طرح، محبت کرنے والے لوگوں کی طرح ہوں گے۔ جنت سلامتی ہی جگہ ہے نا، سب امن میں رہیں گے ایک دوسرے سے، سب ایک دوسرے سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، اور کوئی بھی ان کے دل میں غل نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی عالم یہ بھی عالم، یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، تو آپس میں اختلاف کیوں ہے، کون جنت میں جائے گا ان دونوں میں سے؟ دونوں ہی جائیں گے، اپنی اپنی نیت، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ ایک کو ڈالے ایک کو نہ ڈالے، صحابہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اختلافات ہوئے۔ اس آیت کو پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان اور طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی صفائی کرا دے گا۔ تو ہمیں بھی بعض لوگ اچھے نہیں لگتے، تو ضروری نہیں ہے کہ چونکہ ہمیں اچھے نہیں لگتے لہٰذا وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر یوں ہو تو پتہ نہیں کتنی ساسیں ہوں گی جو جنت سے محروم رہ جائیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یا بہو جائے یا ساس، دونوں ہی انشاءاللہ تعالی ہم سب کے لیے دعا کریں۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں نا، کل مومنین کے لیے، کہ اللہ سب کو جنت میں داخل کرے، تو سب کے دل ہلکے پھلکے ہوں گے، ایک دل کی طرح دھڑک رہے ہوں گے۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ الحمد سے سفر شروع ہوا تھا، الحمد ہی پڑھیں گے منزل پر پہنچ کے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہ میں توفیق دے ان کاموں کی جو تجھے پسند ہیں اور جن سے تو راضی ہے۔ ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں، تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، دنیا میں ہدایت نہیں ملتی اور آخرت میں جنت نہیں ملے گی۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو ان کی علامات سے پہچانیں گے۔ اب یہ آراف والے کون ہوں گے؟ اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے والدین کی اجازت کے بغیر قتال فی سبیل اللہ میں شرکت کی اور شہید ہو گئے۔ اب جنت میں جانے سے جو چیز روک رہی ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی، اور جہنم میں جانے سے جو چیز روک رہی ہے وہ ہے فی سبیل اللہ شہید ہو جانا۔ تو نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں نہ شامل کیجیے۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کفار مکہ کہتے ہوں گے نا، ان کے سردار جو تھے ابو جہل ابو لہب جیسے، وہ کہتے ہوں گے یہ بلال اور یہ صہیب اور یہ خباب ابن عرب رضی اللہ عنہم، یہ غلام یہ جائیں گے جنت میں۔ خوب ہنستے تھے، خوب مذاق اڑاتے تھے، تو دیکھ لیں گے کہ وہ جو بظاہر دنیا میں غریب نظر آتے تھے دراصل تھے کتنے امیر۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ تو جنت کے اونچے اونچے محل اور خدام اور رشام خرید لے گا۔ کہہ دیا جائے گا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے، ان کی بے چینی اور ان کی مجبوری دیکھیں، کیا کہیں گے؟ ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، تھوڑا سا پانی ہماری طرف بہا دو یا ذرا سا رزق دے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ اگر دنیا میں یہ محتاجوں کو کھلاتے اللہ کی رضا کے لیے تو اتنے محتاج نہ ہوتے، لیکن نہیں، جمع مالا وعددا، مال جمع کیا گن گن کے رکھا۔ جنت والے کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اب دیکھیں بلانا، اللہ تو نہیں بلا سکتا کسی کو، بلانے سے مراد یہاں پر اگنور کر دینا، نظر انداز کر دینا۔ دنیا میں بھی کوئی بھولا تھوڑی ہے اللہ کو، سب جانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، کیا کرتے ہیں؟ اگنور کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اللہ کو یہ کام پسند ہے تو کہتے ہیں سو واٹ، ہوتا ہے تو ہوا کرے۔ کہتے ہیں اللہ کو یہ کام برا لگتا ہے، اللہ خفا ہوتا ہے اس کام پر، کہتے ہیں سو واٹ، ہوتا ہے تو ہوا کرے، وی ڈونٹ کیئر۔ اگنور کر دیا اللہ کو، لفٹ ہی نہ دی نعوذ باللہ، اللہ بھی ان کو بلا دے گا، پڑے رہے آگ کے اندر۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کر دیں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے رہے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ یہ جھوٹ کیا گھڑ رکھے تھے؟ کہ یہ کام اتنی دفعہ کر لو، یہ وظیفہ اتنی دفعہ پڑھ لو، بس کامیاب ہو جاؤ گے۔ اصل شریعت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی شریعت جنہوں نے بنائی ہوئی تھی وہ بہت پچھتائیں گے قیامت کے دن۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، آگاہ ہو جاؤ اسی کی خلق ہے، اسی کا امر، جس نے پیدا کیا اسی کی سوورینٹی ہے، ایبسلیوٹ مالک ہے، ایبسلیوٹ سوورینٹی ہے، کسی اور کا حکم نہیں چلتا، خلق بھی اس کا، امر بھی اس کا، دونوں چیزیں اسی کی، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ روایات میں آتا ہے کچھ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ تھے اور راستے میں وہ اونچی اونچی آواز میں دعائیں کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے۔ تو دعا میں اجتماعی دعا جو کبھی کبھار ہوتی ہے وہ تو ایکسیپشن ہے، استثناء ہے، عام طور پہ روز برہ کی دعائیں اس میں یہ چار صفات ہونی چاہیے۔ دعا آپ نے پڑھی، تضرعاً عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر، وہ خفیہ اور چپکے چپکے، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ ایک اور چیز آ گئی، اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو گناہوں سے بچو۔ ودعوه خوفا وطمعا، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ تو صفات دیکھ لیجئے، عاجزی کے ساتھ، چپکے چپکے، خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ۔ دعا مانگتے ہوئے جو آپ کو خیال آئے کہ میں یہ دعا اللہ سے مانگ رہی ہوں، تڑپ کے آپ دعا کر رہی ہیں، اور ایک ساتھ خیال آ رہا ہے کہ میں نے جو فلاں گناہ کیا تھا نا، جو میں نے اس دن فلاں کی غیبت کی تھی یا میں نے ان کو تانا دیا تھا، شاید اس وجہ سے اللہ میری دعا قبول نہ کرے، اس گناہ کو نوٹ کر لیجئے اور اس کو زندگی سے مٹانے کی کوشش کیجئے۔ تو انسان خوف کے ساتھ اور تما اور لالچ بھی رکھے کہ اللہ قبول کرے گا، ضرور میرا گناہ بخش دے گا اور میری دعا قبول کرے گا۔ تو دعا کا ادب یہاں بتایا جا رہا ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے، اس کے اندر احساس ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، جیسے ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ماں بچے ٹھیک رہے ہیں، اللہ میں ٹھیک رہوں، اللہ سب خیریت سے ہو جائے، اللہ تو قبول فرما لے، آمین۔ اور کبھی سر کھجا رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک رٹی رٹائی دعا ہے جو ہر نماز کے بعد ہم کو ایک اسپیچ کی طرح کر دینی ہوتی ہے، فیلنگس کے بغیر ہے۔ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے، اس کی رحمت ہے، لیکن دعا بہرحال فیلنگس کے ساتھ ہونی چاہیے، جذبات کے ساتھ۔ اگر آپ کو مانگنا سیکھنا ہے تو کبھی آپ فقیر کو دیکھیے، کیسے ہاتھ پھیلائے گا آپ کے سامنے، کیسے وہ جان کو آ جاتا ہے، مانگے جاتا ہے اور مانگے جاتا ہے۔ یا بچوں سے مانگنا سیکھیے، جب کچھ ان کو چاہیے ہوتا ہے تو آپ دیکھیں پہلے تو وہ دوڑ دوڑ کے وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں، اسی پہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہاں کچھ چاہیے ان کو جو ہم اتنا خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سے مانگنا ہے، دوڑ دوڑ کے پہلے اللہ کی رضا والے کام کیجئے، نیکیاں کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر مانگیے۔ کیسے بچے مانگتے ہیں نا، ایسی بیچارگی سے یوں دیکھیں گے آپ کی شکل کہ بس آپ ہی ہیں جو خواہش کو پورا کر سکتی ہیں۔ تو جو دل کی خواہش ہوتی ہے وہ شکل پر بھی، جسم پر بھی اس کا اثر چھلکنا چاہیے، جسم بھی مانگ رہا ہو، جیسے بھیک مانگی جاتی ہے ایسے اللہ سے مانگا جائے، گڑ گڑا کر اور انسسٹ کر کے مانگیے، اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ اللہ ضرور دے گا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تو چاہے تو دے دے اور چاہے تو نہ دے، نہیں، کہ اللہ مجھ کو چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی فارم میں آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، وہ وہاں میہ برساتی ہیں اور طرح طرح کے اللہ پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ اب یہاں سے انبیاء و رسل کا سا انداز ہے، ہم چھ انبیاء کا تذکرہ پڑھیں گے، آیت 59 سے 137۔ اس میں تین انبیاء پری ابراہیمک، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے، ان کے اندر خرابی کیا تھی؟ شرک۔ اور تین انبیاء پوسٹ ابراہیمک، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور شرک جو کہ جڑ ہے ہر برائی کی، اس کو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ شرک جو کہ ان انبیاء کی قوموں میں پیدا ہوئی، یہ برائی جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، تمدن کی، کلچر کی ترقی کے ساتھ ساتھ، سائنس کی پروگرس کے ساتھ ساتھ، پھر کتنی اور مختلف برائیوں کی شکل وہ شرک اختیار کرتا چلا گیا۔ ہر گناہ کی جڑ شرک کے اندر ہوتی ہے۔ تو پہلے ذکر ہے نوح علیہ السلام کا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومه، یہ ملأ کا لفظ نوٹ کیجئے، بار بار آئے گا، سردار۔ اس زمانے میں تو قبیلوں کے سردار ہوا کرتے تھے، آج کے سردار کون ہیں؟ آج تو ٹرائبل سسٹم نہیں ہے، آج کے سردار ہیں میڈیا اور ٹیچرز اور ایلیٹس، یہی سردار ہیں، ٹرینڈ سیٹرز، انٹیلیجنسیا جو ہیں۔ قال الملأ من قومه، اس کے قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو، یعنی رسالت ان کو گمراہی نظر آئی۔ قال یا قومی لیس بی ضلالۃ، جواب دیا انہوں نے اے میری قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ آپ دیکھیں، اگر ہم سے کوئی کہے کہ تم تو گمراہی میں ہو یا تم پاگل ہو، ہم کہیں گے تم ہو گئے پاگل، انا ہے نا ہمارے اندر، ہم فوراً اوفینسو پر آ جاتے ہیں۔ انبیاء میں انا نہیں ہوا کرتی تھی، اوفینسو پر نہیں آتے تھے، بہت میچیور، بیلنس، ٹھہراؤ طبیعتوں کے اندر، ریئیکشنری نہیں ہوتے تھے۔ بہت ہی آرام سے جواب دیا، یا قومی لیس بی ضلالۃن، اے میری قوم میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کر دے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور آگ کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم تقویٰ نہ کرو گے؟ قال ملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے میری قوم میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ، تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے؟ اچھا تو لے آؤ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ٹھیٹ ہلاک ہونے والے قوموں کا حال، اللہ کے عذاب سے بے خوف، کہتی ہیں کہ ہاں لے آؤ عذاب اگر تم لاتے ہو۔ اگر ان کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی تو کہتے اچھا اگر تم سچے ہو تو اللہ سے کہو کہ ہمیں ہدایت دے دے، لیکن نہیں، کہا لے آؤ عذاب۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، انہوں نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے۔ آپ دیکھیں، جو زندہ ہوتا ہے نا وہی سانپ سے، آگ سے ڈرتا ہے، تو جو زندہ ہوتے ہیں وہ عذاب سے ڈرتے ہیں۔ مردے سے کہو کہ سانپ آ رہا ہے، آگ لگ رہی ہے، مردے پہ تو اثر نہیں ہوتا، تو مردہ قومیں بالکل نہیں ڈرتی، اور انسان کی روح کے مردہ ہونے کی بھی یہ علامت ہے کہ قرآن میں جب وہ عذاب کی آیات پڑھتا ہے بالکل ڈر نہیں لگتا، اور جب جنت کے بارے میں پڑھتا ہے کوئی لالچ نہیں آتی۔ اسی کے نہ مردوں کو لالچ آتی ہے نہ مردے خوف کھاتے ہیں، زندہ لوگوں کے اندر لالچ بھی ہوتی ہے، خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے, یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے, لہذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے, اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا, وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں منزلت بخشی, تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا وَاسْكُرُوا عَلَى اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو, بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. گھروں کا ذکر ہے, گھروں کی محبت, گھروں کو سجانا سنوارنا, ان کو جھاڑنا اور پونچھنا, اور اتنی محبت کرنا کہ ان کو معبود کا درجہ دے دینا, اور اتنے انوالو ہو جانا ان کاموں کے اندر کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا وقت بھی نہ بچے. ان کاموں کی وجہ سے اس قدر ہاؤس پراؤڈ ہو انسان, تو یہ چیز پھر انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے. دیکھیں نا, اب یہ قوم تو چلی گئی, ان کے گھر آج تک باقی ہیں قوم سمود کے بنائے ہوئے, کھنڈرات باقی ہیں, گھر اپنی جگہ رہ جائیں گے, ہم چلے جائیں گے. ان گھروں کے پیچھے ہم اپنی آخرت کے گھر کو برباد نہیں کر سکتے, داؤ پہ نہیں لگا سکتے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربي. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے, کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں اسے ہم مانتے ہیں. ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے, اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو. آخر کار ایک دل دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم, میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی, مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. اب یہاں آپ دیکھیں لوط علیہ السلام کون ہے, یہ پوسٹ ابراہیمک, ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں. شرک کے ساتھ اب کیا ہوا, معاشرتی فساد, سوشل ڈس آرڈر بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا, اور کیا چیز پیدا ہوئی, سیکشل پرورژن. ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا, پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا, تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو, حقیقت یہ ہے تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے, بڑے پاک باز بنتے ہیں. آج اخباروں میں کیا لکھا آتا ہے, جو لوگ برائیوں سے روکتے ہیں کہتے ہیں کہ فحاشی بند کرو, یہ کیا ہو رہا ہے, کہتے ہیں سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف موریلٹی. اناس یتطہرون. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین وامطرنا علیہم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا, اور اس قوم پر برسائی ایک بارش, پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا. اب یہاں پر آگے شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے, وہ انشاءاللہ آگے کنٹینیو ہوگا تو اس کو ساتھ ہی کریں گے. دعا کر لیجئے. اب وہ آداب تو آج ہی پڑے ہیں, تدرم و خفیہ اور خوف و تمع کے ساتھ ایک نیکی کا کام تو کیا ہے الحمدللہ, اللہ کا کلام پڑھا ہے اور سنا ہے, تو دعا کر لیجئے جو آپ کے دل میں ہو. والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.